أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ہے آپ سب کے لیے آواز ٹھیک ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. جی کیسے ہیں آپ سب سسٹرز؟ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کے لاسٹ پارات پہ ہیں. 27th پارا آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکت دے. جو کچھ آپ پڑھ کے سیکھ کے جائیں اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور علم کی روشنی پھیلانے والا بنائے. اللہ آپ سب کو اچھی نسلیں پروان چڑھانے والا بنائے اور ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو قیامت دن کہا جائے گا کہ ایک ایک سیڑھی چڑھتا جان کرتا جا. آمین. جی آج کی تفسیر کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا آج ہم نے کیا کرنا ہے، کس سورہ کا آغاز کرنا ہے؟ جی آج ہم نے کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ جلدی سے بتائیے. میری آواز آ رہی ہے؟ سورہ نجم. جی انشاءاللہ سورہ نجم کا آغاز. جی بہت خوبصورت سورہ ہے اور آپ سب کو بہت ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے سورہ کے لیے، کیونکہ اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے، عمل کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں. تو اپنے نوٹس اوپن کر لیجئے. جی سورہ نجم کا آغاز کرتے ہیں. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین. سورہ نجم آیت نمبر 1 آنورڈز. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 247 آیت نمبر 1 سے 62 سورۃ النجم. لیسن نمبر 247 آیت نمبر 1 to 62 سورۃ النجم. چند باتیں سورت کے بارے میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. سورت نجم ترتیب کے اعتبار سے 53 یعنی 53 نمبر کی سورت ہے. اس سے پہلے 52 سورتیں ہم پڑھ چکے. سورت کا نام ون نجم پہلے ہی لفظ سے ہے. یہ سورت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح بخاری، مسلم اور چند اور روایات میں سے یہ ملتا ہے کہ یہ پہلی وہ سورت ہے جس میں سجدہ آیا، اور یہ ان صورتوں میں پہلی صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے سامنے پڑھ کے سنائی. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل پانچواں سال تھا نبوت کا اور ابھی نیا نیا دور تھا. ایک واقعہ آئے گا وہاں ہم اس پہ تھوڑی سی مزید بات کر سکیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی تو مکہ والوں پہ اتنا وجد طاری ہوا کہ اس میں آیت سجدہ پر انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. جو بھی انہوں نے سجدہ کیا تو فوراً مسلمانوں میں یہ خوشی کی خبر پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے. یہی خبر حبشہ والوں تک پہنچی جو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر چکے تھے. تو وہ اس خوشی میں کیا واپس چلتے ہیں کیونکہ مخالفت تو ختم ہو گئی. واپس آئے پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی اور پھر ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے. ایسا لگتا ہے کہ خوشی غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل کو کبھی پگھلاتا ہے, کبھی سخت کرتا ہے, کبھی جماتا ہے تاکہ اس کے اندر جذب کی کیفیت ہو. اسی صورت میں معراج کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ اس کو سامنے رکھے تو وہ واقعہ 10 نبوی کا ہے, یعنی مکی دور کا آخری دور ہے. اس لیے زیادہ بڑی بات جو لگتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ 10 نبوی میں نازل ہوئی. ہاں اگر اس میں 5 نبوی والا وہ واقعہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سنت میں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس میں اس کا تذکرہ کیا ہو. اگلی بات ہے کہ دلچسپ چیز دیکھیے کہ پچھلی سورت سورت طور کا آخری لفظ کیا تھا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات میں اس کی تسبیح کیجئے اور خاص طور پہ ستاروں کے پلٹنے کے وقت. تو وہاں تھا لفظ نجوم, سورت شروع ہوتی ہے نجم سے اور نجم ستارے کو کہتے ہیں. کس طرح سے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل میں دیکھیں گے. پھر اسی طرح اس سورت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پڑھا تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سب نے سجدہ کیا ایک شخص کے سوا اور اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اس نے زمین پہ جھکنے کی بجائے یعنی کبر کے مارے ہاتھ میں مٹی لے کر اس کو اپنے ماتھے پہ لگا لیا اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ کفر پر مرا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کچھ اسباب جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان آنے والے وقت میں کیا کرے گا. اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر لگا ہوا یہ دھبا کہ آپ نے یہ قرآن خود لکھ لیا, آپ اپنی مرضی کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, اس سورت کا ایک بہت ہی بڑا بنیادی مضمون ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت نجم کیا ہے, یہ ایک انوکھا سفر ہے جو آسمانی سفر دنیا کے سب سے عظیم انسان کو کروایا گیا اور اس سفر کی روداد ہم انشاءاللہ اس سورت میں پڑھیں گے. اور بعض دفعہ انسان بالکل اپنے آپ کو اسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ موجود ہے. پھر اسی طرح ان کے بتوں کی بے بسی اس کو بھی ثابت کیا گیا اور کس طرح سے شرک انسانوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے کہ اچھی بری بات ان کو سمجھ نہیں آتی اور اس طرح کی باتیں کرتے کراتے لوگ پہنچتے ہیں. اور مکی سورتوں کی طرح توحید, وحی کی صداقت, رسالت, آخرت اور عقیدہ شرک کی کمزوری اس سورت کے بنیادی مضمون ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سورت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور خاص طور پہ اس میں پھر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بیہیو کیسے کریں, یہ سورت سے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ دین پہ آنے کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں, کس پہ اعتبار کریں, کس پہ نہ کریں, تو وہ چیزیں پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے پتہ چلتی ہیں. شروع کرتے ہیں, انداز کچھ اسی قسم کا رکھیں گے کہ پہلے ایک دفعہ ہلکی سی وضاحت کے ساتھ ایک مضمون کو پورا کر لیں, پھر جب وہ پورا ہو تو اس میں جو عمل کی باتیں اس کو دیکھیں گے. خاص طور پہ جو شروع کی 25 آیتیں ہم پڑھیں گے جو پہلا رکوع ہے, ان کو پڑھنے کے 3 مقاصد ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1, حد سے بڑھنے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حدوں پہ جانا. دوسری چیز, خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے بچنا ہے انشاءاللہ. اور تیسری, وہم و گمان کی پیروی کرنے سے بچنا ہے. یہ جو مقاصد ہوتے ہیں نا, یہ بندے کو باندھ کے رکھتے ہیں. آپ پورا وقت پہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی, جو سنی, جو پڑھی, کیا میں نے اس کے اندر سے وہ چیز پا لی جس کے لیے میں نے یہ کیا تھا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون نجم اذا ہوا, قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا. یہ قسم ہے. جواب کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا رفیق نہ تو بھٹکا ہوا ہے اور نہ بہکا ہوا ہے, بلکہ کیا ہے, ان ہوا الا وحی یوحا، مگر یہ تو وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ علمہ شدید القوا، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، یعنی جبرائیل۔ کیسے؟ ذو مرۃن فاستوى، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلا، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ کتنا؟ فقاب قاب قوسین او ادنا، بس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی، جو بھی پہنچائی۔ اور یہ سچ تھا، کیونکہ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ لیکن تمہارا حال کیا؟ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ ولقد راہ نزلت نخرا، اس نے تو ایک اور مرتبہ بھی اس کو دیکھا تھا۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ عندہا جنۃ المأوی، اسی کے پاس تو جنت الماوی ہے۔ اب آگے امیجن کریں آپ، کیسی ہے یہ جنت الماوی؟ اس یخشا سدرۃ ما یخشا، جبکہ سدرا کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی۔ سدرا جنت کا ایک درخت ہے، اور یہ سارا معراج کے موقع کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، بلکہ لقد را من آیت ربه الکبرى، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی۔ یہاں تک 18 آیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا دوسرا حصہ ان آیات میں مذکور ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج دکھائی گئی نبوت کے 10ویں سال میں، اس کے دو حصے تھے۔ پہلا سفر کا حصہ آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا، یہ زمینی سفر تھا۔ وہ رات پر آپ بٹھائے گئے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ رات کے وقت وہ سفر شروع ہوا تھا اور رات ہی کے وقت پورا ہوا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں نماز پڑھنے، انبیاء کرام سے ملاقات کرنے، ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتوں کے کرنے کے جس کا اس وقت موقع نہیں، ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، وہ راک پر بٹھایا گیا اور جبرائیل آپ کے ساتھ تھے۔ تو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا، یا جہاں تک بھی اللہ اپنے نبی کو لے گئے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور آپ نے آیات کو سنا، اس کے اندر اسی سفر کا تذکرہ ہے۔ لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ون نجمی ازا ہوا، نجم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ستارے کو کہتے ہیں، بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں، درختوں کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کون سا ہے یہاں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے سوریا ستارہ مراد ہے۔ کچھ لوگ دور جاہلیت میں اس ستارے کی پوجا کرتے تھے۔ اور لفظ نجم جو ہے نا، یہ واحد بھی ہے، مونس بھی ہے، جمع بھی ہے، واحد بھی ہے، یعنی اسم جنس ہے۔ تو آپ قسم ہے ستارے کی کہہ سکتے ہیں اور قسم ہے ستاروں کی، دونوں طرح ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں واحد جمع کا فرق نہیں ہے۔ اس ستارے کے نام کے ساتھ سوریا کا لفظ ہی مکہ والوں کے کلچر میں تھا۔ بعض نے زہرہ سیارے کی بات بھی کی، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی ستارہ مراد ہے۔ ہوا کا لفظ، اوپر سے گرنا، اس سے مراد ہے غروب ہونا۔ ازا جب، جس وقت، مراد یہ کہ طلوع صبح کے وقت، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے ڈوبنے لگتے ہیں نا، بس وہی بات ہے کہ ون نجم ازا ہوا، اور جب ستارہ گرا، یا اس وقت کی قسم جب ستارے گرے۔ بس کہتے ہیں کہ ستاروں کے گرنے سے مراد رجوم للشیاطین بھی ہے، جو سورت ملک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جب آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین، تو اوپر سے شعلہ پڑتا ہے، تو جو ستارہ ٹوٹتا ہے اس کو بھی یہاں پہ مراد لیا گیا ہے۔ اور کوئی بھی ہو ساری باتیں ہی ٹھیک ہوتی ہیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قسم بہت بڑی ہے بہرحال، اور ایک ہی قسم ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری قسمیں تھیں، لیکن بس ایک چھوٹی سی قسم کھا کے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب کو بھٹکا ہوا تھوڑی۔ یہاں لفظ صاحب صاحبہ سے ہے، صحبت کا لفظ اسی سے، عرصہ دراز تک کسی کے ساتھ رہنا، اس کو صحبت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اچھی صحبت، تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوتا، جیسے آپ بس میں بیٹھے اٹھ کے چلے گئے، ٹرین میں بیٹھے چلے گئے، صحبت ایسے جیسے آپ پچھلے ایک سال سوا سال ڈیڑھ سال سے آپ یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ صحبت انسان کی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کی جانور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ زبانی اور مکانی دونوں طرح کی صحبت ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں تو بھی آپ ایک دوسرے کے صاحب ہیں، آپ صرف کمپیوٹر سے کلاس لے رہے ہیں جیسے بیل ٹاک پہ لوگ لیتے ہیں، تو بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی دیکھتا، لیکن روز ان کو دیکھنا، آئی ڈیز کو دیکھنا، اس کو بھی صحبت کہتے ہیں۔ زبان اور مکان دونوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مکہ والو کچھ تو شرم کرو، کوئی اجنبی شخص ہے تمہارے پاس؟ 40 سال سے تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے، تمہارے بیچ کا ایک شخص ہے، اس کو صادق اور امین تم کہہ چکے، اس کی باتوں پہ یقین تم کر چکے، اس کو حلف الفصول کے موقع پہ ثالث تم بنا چکے، اس کے مشورے سے ایک بہت بڑا جھگڑا حضرت اسود کی تنصیب کا رک گیا، آج تمہیں یہ شخص دیوانہ لگتا ہے، بھٹکا ہوا لگتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور آپ دیکھیے کہ صاحبکم، کم کون ہے یہاں؟ قریش مکہ، اصل لفظ استعمال کیے گئے، صاحب، رفیق، ساتھی، پاس بیٹھنے اٹھنے والے سب کو۔ اس مقام پر آپ کا نام نہیں لیا، ہمارا رسول نہیں کہا، بلکہ تمہارا صاحب کہا۔ کیوں؟ مکہ والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ جس کی مخالفت کر رہے ہو یہ تمہارے ہی گروہ کا بندہ ہے، یہ تمہارا اپنا ہے۔ تم کس تعصب میں پڑ گئے کہ اپنے بندے کو غیر کہتے ہو؟ کوئی اجنبی ہے، کوئی جان پہچان نہیں، تمہاری قوم کا بندہ، تمہارا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، اس کا کردار، اس کی سیرت واضح ہے، اس کے معاملات دیکھ لو، اپنا تجربہ دیکھ لو، اس کے ساتھ اس نے تمہارے ساتھ کیسے ڈیلنگ کی، اس کی عادات دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، آج منہ پھاڑ پھاڑ کے اس کے بارے میں ہزاروں باتیں کرتے ہو، کبھی بتاؤ کہ کبھی ایک دم ایسا ہو سکتا ہے؟ ماذا اللہ، ہرگز نہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ دلہ آیا، اس سے تھوڑی سی بات تلخ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں دلہ کا لفظ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ دعات لام لام، یہ وہی لفظ ہے جو غیر المغضوب علیہم والضالین میں بھی آتی ہے۔ تو دعالین کا لفظ دلل، کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے بھٹک جانا، لا علمی کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے بھٹک گئے، سب کچھ پتا تھا، راستہ جان کے آپ غلط راستے پہ لے گئے کسی کو تنگ کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پتا بھی نہیں راستہ، نہ آپ نے کوئی دعویٰ کیا، کوئی پھر بھی کہتا نہیں 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 چلو بتاؤ راستہ۔ اب اگر آپ پھر اس طرح سے جائیں گے تو پھر آپ کا تو قصور نہیں، غلطی ان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھٹکنے سے مراد یہاں کیا بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کہ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹکے ہوئے ہو گئے۔ دیکھیے لفظ گمراہ کو آپ توڑ کے لکھیں، گم پلس راہ، وہ جس نے راہ کو گم کر دیا۔ تم کہتے وہ گمراہ ہیں، اللہ کہتے ہیں ستاروں کی قسم رات کے اندھیرے میں جیسے ستارے بالکل ٹھیک کنارے پہ آتے ہیں نا، جگہ نہیں بھٹکتے، اس طرح اس نبی کو بھی جو اللہ نے بات کہی ہے وہ اس سے نہیں بھٹکا ہوا۔ سمجھ آ رہا ہے ستارے کی بات سے؟ رات کے اندھیروں میں ایک ستارہ چمکتا ہے تو افق پہ نمایاں ہوتا ہے، اس طرح یہ نبی بھی ایک ایسا علم لے کے آیا تمہاری زندگیوں میں جو ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ کتنے دھندلے چھڑے ہوتے ہیں، کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، اور اس اندھیرے میں ایک چھوٹا سا ستارہ اتنی روشنی کر دیتا ہے۔ یہ نبی تمہیں جو کلچر دے رہا ہے، یہ نبی جو لائف سٹائل دے رہا ہے، تمہاری اندھیروں والی زندگی میں یہ روشنی کی پہلی کرن ہے۔ اب دیکھیے جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ مثلا دور سے ایک درخت کو کوئی دیکھے اندھیرے میں، کیا سوچ سکتا ہے؟ یہ تو بھوت ہوگا۔ کہیں رسی پڑی ہو، کہے گا یہ سانپ ہوگا۔ ریت سے کوئی چٹان ابری ہو تو ایسے لگے گا کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جو ہی صبح آتی ہے ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صبح نمایاں ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہر چیز اپنی اصل میں آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی زندگی شخصیت تم سے چھپی بھی نہیں، روز روشن کی طرح ہے، اور جس دعوت کی طرف تم کو یہ بلا رہا ہے وہ راستہ روشنیوں کا راستہ ہے، اندھیروں کا راستہ نہیں، وہ نور کا راستہ ہے. پھر بھی تم الزام لگاتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے تو باتیں نہیں کرتا. تم اس پر جو الزام لگاتے ہو کہ راستے سے بھٹک گئے، یہ باتیں اس نے دل سے نہیں کڑی. دیکھیے ایک وجہ ہوتی ہے دل سے بات کھڑنا، خود ہی بیٹھ بیٹھ کے باتیں بنائی اور سنا دی آ کے، اور دوسری ایک وجہ ہوتی ہے خواہش نفس. کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے کسی خاص عقیدے کو واضح کرنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے. یہ دونوں باتیں نہیں تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہی کے ذریعے سے بات کی جا رہی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ نے بھیجا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہ باتیں کو خود سے کر سکتا ہے؟ غیب کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں، دنیا کے آنے والے وقت کی باتیں کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم اور رشد پر مبنی ہے، جہالت پر نہیں. ہم کسی بھٹکے ہوئے رسول کے امتی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ہم کسی رنگیلے رسول کی امت نہیں ہیں، ہم کوئی شیطانک ورسز کے بلونگنگ پروفٹ کے نبی نہیں ہیں. ہمیں جو دین ملا وہ صاف روز روشن کی طرح اللہ کی طرف سے، اس کا سورس اوپر سے ہے، اس کے اندر کسی کی خواہش کی کوئی ملاوٹ نہیں. اور ایسا دین جب بھی آتا ہے، اس کی ایک علامت نوٹ کر لیں، جب بھی سچا دین آئے گا جس میں کسی کی خواہش نہیں ہوگی، کوئی تعصب نہیں ہوگا، کسی کو کسی عقیدے کو واضح کرنا لازم نہیں ہوگا، تو اس میں اٹریکشن بہت ہوگی. نمبر ایک، یعنی آپ کو سوال اس طرح بنا کے دیتی ہوں، کس سے پتا چلے کہ سچا دین ہے کہ جھوٹا؟ کسی کا، ہر بندہ بازار میں بیٹھ کے اپنی چیز بیچ رہا ہے، کیسے پتا چلے اصلی بیچ لے کہ نکلی؟ نمبر ایک، اصلی دین کی طرف طبیعت کھینچتی ہے. اس کو وہاں جو میں نے پیچھے بات کی تھی دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہماری جو روحیں یہ آسمان سے آئی ہیں، جسم مٹی سے بنا، ہماری روح آسمان سے آئی ہے. اس دنیا میں جب ہمارے جسم میں رہتی ہے نا، تو یہ بڑا بیگانگی فیل کرتی ہے، اجنبی ہے، جیسے نئے ملک میں آ کے کچھ دن انسان محسوس کرتا ہے. اس کو کوئی ہم جولی چاہیے، کوئی ہم وطن چاہیے. آپ سوچے آپ ناروے میں آئے، اکیلے تھے پہلے، کوئی آپ کو نہیں ملا، دور سے آپ کو کوئی پاکستانی کپڑوں میں کوئی اردو بولتا ہوا دیکھے، تو اس وقت آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ ایک بات کرو؟ محبت ہوتی ہے نا. بہت سارے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں پتا چلتا. آج بھی ایسی اسٹیٹس ہیں امریکہ کی کہ جہاں وہ کسی اپنے پاکستانی کو دیکھ لیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی ہیرا مل گیا. اب ہماری روح آسمان سے آئی، اس دنیا میں اس جسم کے بت پہ وہ قیدی ہے، اپنے آپ کو مشکل میں کرتی ہے. اتنے میں وحی الہی کی بارش ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری ہم وطن ہے، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں جہاں سے وحی آتی ہے. تو اس وحی کو بہت کشش محسوس کرتی ہے ہماری روح. یہی وہ کیفیت ہے جو قرآن سنتے ہوئے سناتے ہوئے ہمارے اوپر تاری ہوتی ہے. جیسے آپ کسی اپنے پیارے دوست سے بیٹھتے باتیں کرتے اچھا لگتا ہے نا آپ کو، قرآن کی محفل میں بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری روح اس دوسری روح وحی کی روح سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، بے چین ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنا پیارا ملتا ہے تو دل کیا چاہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ہی چلے گئے، اجنبیت سے ڈر لگتا ہے. یہ ہے ایک ایمان والے کی موت. ایمان والے کی موت اصل میں اس روح کا واپس اپنے وطن پہ جانا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ لفظ ارجعی بتا رہے کہ پہلے اوپر تھی اور واپس پھر اوپر جا رہی ہے. ایمان والے کے لیے تو ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ جب ہم ناروے کا کوئی بندہ جو ساری زندگی کوئی لڑکی کوئی عورت نہیں پلی بڑی سب اسی کلچر کی عادی، کوئی اس کو پاکستان کے کسی گاؤں میں لے جائے جہاں اس کو پانی بھی نہیں اچھا لگ رہا، گندگی اور جو بھی ہو سکتا ہے ورسٹ، حالانکہ ایسا ہمیشہ ہوتا نہیں لیکن ورسٹ سوچ لے. اب وہ عورت کسی مجبوری میں وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک دن اس کے لیے دوبر ہے نا، اس کو ہر چیز تو فرق لگ رہی ہے، اجنبی ہے، مٹی مٹی مٹی، وہ ایک اعلیٰ صاف ستھرے ماحول کی عادی تھی. اب آپ سوچیے جتنے دن وہ وہاں رہے گی، وہ مجبورن میں رہ تو لے گی لیکن اضطراب ہوگا. ادھر رک کے پہلے سوچ لے، یہ کیفیت اس انسان کی ہے جو اپنی روح کو اپنے آپ کو گندے کاموں میں لگا دیتا ہے اس دنیا میں، مٹیریلزم، مادہ پرستی، دنیا داریاں، شادیاں، کھانے پینے. اس وقت ایمان والا بالکل ایسے محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ناروے کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا، بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو، ایمان والے کو کوئی مزہ نہیں آتا بازاروں میں، شاپنگوں میں، دعوتوں میں، اس طرح کی چیزوں میں، نہ صرف ہول پھول ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے. اب جب اس عورت کو کوئی کہتا ہے کہ اچھا سال دو گے چلو واپس، خوشی سے آئے گی کہ خوشی سے؟ وہ تو لڈیاں ڈالے گی نا کہ میری جان چھٹے میں جاؤں. تو یہ لڈیاں ڈالنا ایمان والے کا، یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ چیلا ربی کی. ایمان والا اس دنیا میں خوش نہیں ہوتا. حدیث میں آتے کہ مومن کی موت اچھلتی کودتی، خوشیاں مناتی اس کے جسم سے نکلتی ہے اور دعائیں دے کے جاتی ہے. اب اس کو اپوزٹ لے لیجیے، ایک پاکستان کے گاؤں کا کوئی، بالکل جس کے پاس کوئی کھانا پینا، جاب کچھ نہیں، کسی وجہ سے امریکہ آ گیا، ناروے آ گیا، جہاں مرضی لے جائیں آپ، ایک ہی بات ہے. اب جب وہ یہاں سے ادھر آئے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ واہ بہت اچھا. اب اس کو یا کچھ اچھا رکھ کے کہا جائے چلو واپس، اچھا لگے گا اس کو؟ یہ ہے کافر کی موت. وہ دنیا میں اتنا فن کر لیتا ہے، اتنا فن کر لیتا ہے کہ اس کی موت میں اس کو پتا ہے یہ روح میری دوبارہ سجین کے تھڑوں میں قید ہونے والی ہے. لو لا خرتنی لا جلن خری لا لیام الصالحن فیما ترکتک اللہ. یہ موت کے فرق ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ جو روح ہماری ہے نا اس وقت، میری آپ کی، میں جو بیٹھی ہوں یہ میں نہیں ہوں، میں مٹی سے بنی ہوں، اسی مٹی میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے اندر جو روح ہے نا اس کا جوڑ ہو جاتا ہے. اس سے ان ہوا الا وحیوہا، تو وحی کی طرف، سچ کی طرف روح کھنچتی ہے. دوسری علامت نوٹ کیجئے گا سچے دین کی، کیا کہ اس کے آگے ضرور مخالفتیں ہوں گی. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے دو گرہیں باندھ کے رکھ لیں. حق بات میں کشش بہت ہوتی ہے لوگوں کو، جو سنتے ہیں ان کا دل کھنچتا ہے، وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ اکیلے نہیں آتے، وہ دوسروں کو بھی اس کے اندر کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں مکی دور، کوڑے تھے، آج تو وہ بات ہی کوئی نہیں. آج تو کوئی قرآن بھی پڑھنے آتا ہے تو نرم کرسیوں پہ بیٹھتا ہے. اس دور میں جب ایک مسلمان ہوتا تھا تو وہ موت کی قیمت تھی، لیکن چپکے چپکے اپنے دوستوں کو لاتے تھے اور سب یونگسٹر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جتنی کشش ہوتی ہے نا وحی میں، اتنی مخالفت ہوتی ہے. مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. پھر لوگوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ کاہن ہے اور یہ مجنو ہے اور یہ دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، یہ میری وحی کا نور ہے، یہ سچ کی بات ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ زبان سے نہیں کرتے، زبان میں کہاں طاقت ہے کہ اس غلام کو بیان کرے؟ کسی کے دل کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اللہ کی وحی ہے. اور آپ اپنے لیے لکھ لیں جو کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی، اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے ہوتی ہے نا، اس کو آپ انفینٹ کر لیں، ہزاروں لاکھوں گنا ملٹی پلائی کریں، یہ کیفیت کل جنت میں انشاءاللہ اللہ کے دیدار کے وقت آپ کی ہوگی. آپ کو یاد آئے گا اس وقت اپنا یہ کلام پڑھنا کہ اللہ ہم یہ تو کہیں جانی پہچانی ہے. پھر وہاں آپ سارے ایک دوسرے سے کہ ہاں یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہوتی تھی، کیونکہ ان ہوا الا وحیوہا، یہ رب کا کلام ہے. بندے کا کلام ہو تو چار دن نہ کوئی سنے، پانچویں دن گھر بیٹھ جاتے ہیں لوگ. اس کلام کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ تو گوند کی طرح چپک جاتا ہے، جسے غم کہیں لگ جائے تو اترتی نہیں ہے. یہ کلام تو اس طرح دل پہ اثر رکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ واحد چیز ہے. حدیث میں بھی وہ بات نہیں ہے جو اس کلام کی وہ بات ہے. لوگ چار چار سال قرآن کا کورس کر لیتے ہیں، جو دل کی کیفیت قرآن کی کلاس میں ہوتی ہے وہ حدیث میں نہیں ہوتی. اس میں مسائل اچھے لگتے ہیں، رغبتیں اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. دعا کریں کہ ہماری زبانوں سے اللہ ہمیشہ حق نکالے، کیونکہ یہ جو ینتق کا لفظ ہے نطق سے، نطق بولنے کو کہتے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہی لفظ. اور ہوا خواہش کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے گرنا، ہوا یہ خواہشات نا ہمیں نیچے گراتی ہیں. انسان اپنے رتبوں سے نیچے گر جاتے ہیں، بعض وقت چھچوری حرکتیں کرتے ہیں خواہش کی وجہ سے. چھوٹے بڑے بڑے انسان بعض وقت چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، کھانے پینے، بولنے جاگنے میں. تو نفس کی تعلیمات جو وہ انسان کو نیچے کر دیتی ہیں. خلاصہ کیا کہ نبی کی تعلیمات من مانی خواہشات نہیں ہیں. آپ کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اور آپ کی یہ باتیں سیدھی طرف سے لے کے جاتی ہیں. سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے کہ انک علی صراط مستقیم، ایک اور جگہ انک تہدی الی صراط مستقیم، نبی کی تعلیمات آپ کی بتائی ہوئی باتیں سیدھی زندگی میں لے جاتی ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ہوا سے نہیں بولتے تھے، خواہش سے نہیں بولتے، تو کیا آپ کی ہر بات وہی تھی؟ سوال آتا ہے نا. ہمارے یہاں ایک تو بہت غلط فہمی ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کی 6 کتابیں بخاری مسلم اور سیاہ ستہ جو بھی ہے، پھر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے، آؤ بیٹھو لکھ لو، خدا کے لیے کتاب لکھ دو. پھر آپ نے بیٹھ کے ساری بخاری کی حدیثیں لکھا دی، دوسرے دن بیٹھے تو مسلم لکھا دی، اگلے سال ترمذی کی لکھا دی. ایسا نہیں تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ عمر دے، مہلت دے اور توفیق دے، انشاءاللہ آپ کو حدیث پڑھائیں گے، وہ بھی ایک نئی باب کھلے گا آپ کی زندگی پہ. ایک حیرت کم ہوتی ہے قرآن پڑھ کے، تو حدیث کھول کے دوسری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ حدیثیں جو پائلڈ اپ ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بیٹھ کے کہا جیسے میں بول رہی ہوں اور آپ لکھ رہے ہیں. ٹیچنگ سٹائل ہے یا ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اور تدریس ہے، حدیثیں ایسے نہیں ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا آپ کی عام باتیں بھی وہی ہوتی تھیں؟ کیونکہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ہر بات آپ کی لکھتے تھے. کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے، کبھی ایسی کوئی بات نہ نکل جائے ان کی زبان سے جس کو تم ان کے نام سے منسوب کر دو، تو ہر بات نہ لکھا کرو. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی اس بات کی، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی آپ حق میں بھی مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ بھی آپ کا سچ ہی ہوتا تھا. اسی طرح لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے ہنسی مزاق بھی کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہوتا؟ اسے پتہ چلتا آپ ہنسی مزاق کرتے تھے. کوئی ہر رونا دھونا ہی دین نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ آدم بازار بیٹھے ہوئے، خوش طبعی شادہ پیشانی سے ہوتا ایمان والا، ہنستا ہنساتا ہے، کھلتا کھلاتا ہے، خوش رکھتا خوش رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی میں ہنسی مذاق بھی آپ سے کرتا ہوں تو میں اس میں جھوٹ نہیں بولتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان سے کلام باتیں نکلتی نا، اس کو 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. نمبر 1، سراسر قرآن کا ٹیکسٹ جو اس وقت میرے آپ کے سامنے، عربک ٹیکسٹ، یعنی وہ نظم ذاہوا ماد اللہ صاحب کما ماغوا، اور اسی طرح 6666 آیا، یہ تو تھا قرآن کا ٹیکسٹ. دوسری چیزیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتی تھی وہ تھی قرآن کی تبیین، بیان کرنا، جیسے آج ایکسپلین کرتے ہیں ہم، جس کو آپ تفسیر کہہ سکتے ہیں. تیسری آپ کی باتیں تھیں صحابہ کرام سے مشورے، کبھی جنگوں کے، کبھی امن کے، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، کہیں کوئی ڈیلیگیشن گیا ہوا. چوتھا آپ کا نطق تھا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے، یسلونا کا کی طرح، آپ اجتہاد کے ساتھ اپنے پچھلے علم کی بنیاد پر جواب دیتے. اس میں کیا آتا تھا؟ اگر آپ کا جواب درست ہوتا تو کچھ نہ کیا جاتا، اس کی تصدیق تھی. کبھی ایسا بھی ہوا، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کا جواب درست نہ ہوتا تو وہی کے ذریعے فرشتے کو بھیج کر اصلاح کر دی جاتی تھی. مثلا قرض کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، کچھ ایسے مسئلے ہمیں ملتے ہیں. پانچویں آپ کی باتیں تھیں روزمرہ زندگی کی، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ازدواجی زندگی، بیویوں سے تعلقات. اب رہ گئی بات قرآن کا ٹیکسٹ، 100% اللہ کی طرف سے تھا، ایک ایک لفظ جو بولتے تھے آپ وہ 100% اللہ کی طرف سے تھا. قرآن کو بیان کرنا 100% اللہ کی طرف سے تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ کے نبی نے کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے تو وہ شاید صحیح ہو غلط ہو. صحابہ کرام سے جب آپ مشورے کرتے تھے بالکل حق کی بنیاد پہ ہوتے تھے. آپ کی ذاتی زندگی کی جو باتیں تھی اس میں بھی آپ کی باتیں سچ تھی. آپ ذرا کہہ کے تو دیکھیں، میں کہتی ہوں صرف کل ایک دن جو گزر گیا جو بالکل ہمارے قریب ہے، میرے اور آپ میں سے ہر ایک کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کل صبح اٹھنے سے لے کے رات تک میں نے جتنی باتیں کی وہ بالکل حق تھی. کچھ ایک جملہ، ایک لفظ، ایک کلمہ میں نے اپنی زبان سے خود نہیں بولا جو بیکار ہو، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ درست تھا، بالکل نہ پاوا. بیویوں کے ساتھ بات کرتے وہ باتیں آج حدیث کا حصہ بن چکی ہیں. یہ بہت بڑا مقام تھا جو اللہ کے نبی کو ملا، اس پہ بہت لوگوں نے حسرت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، مسلم نان مسلم. کون سے؟ وہ شخص جس کی باتوں کو لکھا گیا. بڑے بڑے مفکر گزرے، نیپولین گزرا، شیکسپیئر گزرا، ادیب گزرے، شاعر گزرے، کسی کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. آج بھی آپ کو بتایا کہ سائنس، جس کو آپ سائنس کا لفظ بولتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں لفظ سائنس پڑھتے کیا آ جاتا ہے؟ یہ کائنات کے راز. آج بھی سب سے بڑی سائنس حدیث سائنس ہے. جو لوگ ڈگریز لیتے ہیں نا، آج بھی نان مسلم بھی حدیثوں میں ڈگریز لیتے ہیں، آپ کو پتا، لیکن ایمان نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ریسرچ اور کام کرنا، اس کو آج پوری دنیا کے اندر ایک ڈگری کے طور پہ مانا جاتا ہے. ہم تو سو رہے ہیں، ہمیں تو کام کرنا بھی اور کھانے پکانے کچھ کرنا، لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. گجراتی زبان کی جو گرامر ہے نا، وہ ایک جرمن نے لکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بائبل کا گجراتی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا تھا. اب کیسے کرے؟ پہلے اس نے گجراتی زبان سمجھی، اس کے رولز وضع کیے، پوری زبان لوگوں کو سکھائی، پھر اس زبان میں اپنی بائبل کا ترجمہ کر کے چھاپا. ہاں وہ تو کہتے لو چھوڑو، ضروری ہے گجراتیوں کو بھی کرسچین کریں. یہ وہ گجراتی نہیں جو پاکستان کے گجرات کی ہے، جو اصل گجرات کی لینگویج ہے، وہ فرق ہے ہماری زبان سے. تو بہرحال بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. علمہ شدید القوا، بڑے زور آور فرشتے نے، قوی مالک ہے، بڑے جسم والے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا حضرت جبرائیل کو تو پورے آسمان پہ وہی تھے. سکھایا ہے اس کو شدت سے، قوا قوت کی جمع، جبرائیل کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں سے ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے کہ کیا پھر جبرائیل آپ کے معلم تھے؟ نہیں، معلم نہیں تھے، ذریعہ تھے. آپ کہہ سکتے کہ جبرائیل سورس نہیں، یعنی ٹول تھے. اصل سورس اللہ کی ذات تھی، لیکن جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو علم دیا گیا. اس سے ایک تو چیزیں اور پتہ چلتی ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ علم اور وحی الہی کی اہمیت پتہ چلتی ہے اس سے، کہ یہ امانت ہے، بڑے سٹرانگ لوگوں کے ہاتھ میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی کا علم بڑے سٹرانگ لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جو نہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نفس کے دھوکوں میں آ کے تبدیلیاں کر لیں، جو معاشرے کے رخ میں بہنے لگیں کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، جو خاندانی دباؤ میں نہ آئیں، جو سوسائٹی کے اندر ایسی ویسی باتوں کو نہ آئیں. علم کی حفاظت کر ہی صبر والا بندہ سکتا، سیلف کنٹرولڈ، جس کو کھانے پہ صبر، پینے پہ صبر، پہننے پہ صبر، رہنے پہ صبر، سونے جاگنے میں صبر. علم والا جب ذو قوہ نہیں رہتا نا، یا شدید القوہ نہیں رہتا، تو سوسائٹی کے پریشر میں آ کے کہہ دیتا ہے آج کے دور میں یہ بھی جائز ہے، یہاں رہتے تو بھی جائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے اور میرے لیے تو بالکل جائز ہے. دعا کریں کہ علم کی امانت ایسے ہی اسٹرانگ لوگوں کے ہاتھ میں رہیں کہ جو لا تخافون لومت لائیں، وہ وقت کے بہاؤ میں نہ بہیں. اور جہاں وحی الہی میں کسی کی خواہش کے تنکے پڑ گئے، جہاں وحی الہی کے اندر کسی کا ٹریش، کوئی گندگی سوچوں کی، افکار کی، سوسائٹیز کی، کسی کے کلچر کی پڑ گئی، بس وہ وحی نہیں رہی. بالکل ایسے سمجھیں کہ پانی کا یہ گلاس ہے نا، یہ زمزم ہے، یہ اتنا سا گلاس ہے نا، یہ دیکھیں آدھا، یہ زمزم ہے، ایک قطرہ اس میں آپ گٹر کے پانی کا ڈال دیں، اب یہ زمزم نہیں رہے گا، پھینک دیں، شوق سے پھینک دیں. کبھی خدا نہ اسے ایسا سانے ہو تو بڑے تپاک سے پھینک دیجئے، زمزم نہیں رہا وہ. یہ زمزم کب ہے؟ جب پیور ہے. کلام الہی جب تک پیور رہتا ہے یہ زمزم ہے، اور اس میں کسی کی سوچ، کسی کا افکار، کوئی سوچ، چاہے کسی انٹلیکچوئل کی پڑھے لکھے کی، کسی ٹی وی کے فورم پہ آ کے بیٹھے ہوئے کی بات پڑھے، یا کسی سیدھے سادے ان پڑھ مولوی کی بات پڑھے، جہاں اس میں میری تیری بات آ گئی وہ ختم، اور اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا. قرآن کا اثر صرف تب تک رہتا ہے جس میں پیور دوائی ہوتی ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے. آپ جعلی دوائی لے آئے، اثر ہوگا؟ پتلی کر دے، ڈائلوٹ کر دے، کوانٹیٹی کم کر دے، اثر ہوگا؟ قرآن کو بالکل اس کے اصل پہ رکھیں گے، دیکھیے گا دل کو پگھلا کے، میلٹ کر کے دل کے کھول دے گا. جیسے پلمبنگ کی وہ ایک سلوشن ہوتا ہے نا، آپ ڈالتے ہیں گٹر میں تو بال تک گھلا کے وہ کھا پی کے چلا جاتا ہے، آگے صاف ہو جاتا ہے گٹر. اس طرح وحی الہی کو جب آپ اس کی اصل فارم میں رکھتے ہیں نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بلاکیج باقی رہے، امپاسبل ہے. اگر رہتا ہے وہی آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے. دیکھیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا وہ خوش رہتے ہیں. میں کہتی ہوں بڑے خوش ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے, خوش تو رہے اچھی طرح. ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں نا اب ہمیں گناہوں میں بھی نہیں مزہ آتا, نیکی ہم کرنا نہیں چاہتے, قربانی دینا نہیں چاہتے. تو جب ہم دور ہوتے ہیں خوشی پھر بھی نہیں ملتی. اب یہی کی صورت ہے, اس کو قبول کر لو پھر چین نہیں. وہ کہتے نہ جائے مانت نہ پائے مانت, نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن, وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو دعا کریں کہ ہم اس کو بالکل اس فارم میں لے اور دے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک الزام تھا نا کہ آپ کو وہ اجمی غلام سکھا دیتے ہیں, پیچھے پڑا آپ نے سورہ ہجر اور سورت نحل کے پاس تھا کئی صورتوں میں, تو کل انسان نہیں سکھاتا جو تمہارا خیال ہے بلکہ زبردست قوت. اب بعض کہتے یہ زبردست قوت اللہ کی ذات ہے اور بعض کہتے جبرائیل ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بس سادی سی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, پہلی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی علم دیا, جو چیزیں دی, وہ جبرائیل کے ذریعے سے دی. سورت تکویر آیت 1923 میں بھی آتا ہے, 1923 میں, انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, جو زبردست قوت والا ہے, مالک عرش کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے, اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں وہ معتبر ہے, اور آپ کا رفیق کچھ دیوانہ نہیں. وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکے, پر اس میں بھی جبرائیل ہی کا تذکرہ. اسی طرح سورت بکرا کی آیت 97 میں بھی فرمائے گا, قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو سمجھ لے کہ جبرائیل تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اس کلام کو نازل کرتے تھے. تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات آتی تھی. اب سوال پیدا تھا کہ اگر جبرائیل آپ کے استاد ہوتے تو پھر کیا مشکل ہوتی. اگر آپ پہلی وحی کا منظر کہیں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے تھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اللہ کے نبی پیچھے نہیں پڑھ پا رہے تھے. پھر دوبارہ کہا پڑھیے, پھر کہا پڑھی, نہیں پڑھے. پھر جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنے گلے کے ساتھ لگا کے, جیسے اب کہتے ہیں نا جھنجھوڑا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھل گیا اور میری زبان پہ یہ کلمات آ گئے. اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے کہنے پہ پیچھے پڑھنے لگ جاتے تو وہ ان کے استاد بن جاتے. ان کے کہنے پہ نہیں پڑھتے تھے, جب بھی وحی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ وحی پہنچا دیتے تھے. جب وہ خاموش ہو جاتے اللہ کے حکم سے وہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ چلی جاتی تھی. ہمارے اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یاد رکھیے کہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے افضل ہے. بس سمپل سی بات ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر استاد تو اعلیٰ ہوتا ہے, شاگرد سے تو ہمیشہ ہی اوپر ہوتا ہے استاد, تو پھر جبرائیل کا مقام بلند ہوا. ایسی بات نہیں, وہ فرشتوں میں اعلیٰ ہیں, جبریل ہیں, روح الامین ہیں, لیکن انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. دوسری بات ہے ذو مرۃ تلف, فرمائے ذو مرۃ فاستوى. ذو مرۃ دو بار, مرۃن سے مرۃن, ایک معنی اس کا کیا ہے طاقتور, دوسرا اس کا معنی ہے صاحب حکمت. حدیث میں آتا ہے لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی, یعنی صدقہ نہ تو دولت والے کے لیے حلال ہے اور نہ ذو مرہ کے لیے جو صحیح سلامت ہے, جس کے اعضاء ٹھیک ہے. تو پھر اس سے ذو مرہ سے مراد ہے تندرست, صحیح القوا, یعنی کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے. عربی زبان میں صاحب الرائے, عاقل اور دانا کے لیے ذو مرہ کا لفظ آتا ہے, اور یہاں یہ لفظ جبرائیل کے لیے آتے ہیں. مطلب کیا کہ عقلی اور جسمانی دونوں قوتوں کا کمال ہم میں. اردو میں تو اس کا کوئی ایک لفظ ہی نہیں ملتا, اتنا یہ زبردست لفظ ہے. اس میں حسن و جمال کا بھی تذکرہ آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جبرائیل خوبصورت بھی بہت ہے. دہیا قلبی صحابی کی شکل میں آتے تھے یہ, اور وہ بڑے حسین صحابی تھے. اس وحی کو اللہ نے بڑے خوبصورت طریقوں سے پہنچایا. جو فرشتہ لایا وہ روح الامین, جبرائیل امین, اللہ کا نبی, آخری نبی. اتنے تپاک سے یہ قرآن رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کبھی کچھ بڑے ایسٹس یا بڑی قیمتی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنی ہوتی ہے نا, تو لوگ بہت کیئرفل ہوتے ہیں. سیکیورٹیز ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں پولیس کی سردی میں. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی خزانہ یا کوئی بینک یا لاکر یا وٹ ایور بھیجنے ہوتے ہیں. اللہ اس کلام کو کتنے مضبوط ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں, اور فرمائے بہو بلوفو کی لالا, اور وہ بالائی افق پر تھا. افق سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے. اسی کو سورۃ تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا. کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھے اور اس وقت اپنی اصل صورت میں تھے جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. آگے انشاءاللہ اس کی کچھ زیادہ تفصیلات ہوں گی. فرمائے وہ آئے اور کتنے قریب ہو گئے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. اب یہ منظر ہے حضرت جبرائیل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا. روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل میری طرف آ رہے تھے یہاں تک کہ ایک جگہ آ کے فضا میں معلق ہو گئے اور پھر جھکے, پھر اتنے قریب ہوئے کہ بیچ میں دو کمانوں سے کچھ کا فاصلہ رہ گیا. قاب قوسین, دو ہاتھ کا فاصلہ. سوچ کے بھی جھتری آتی ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ غیب کی بات ہے. کیسے ہوا تھا؟ یہ جیسے ہوا تھا بس, یہ وہی ہے. اور آ کے کیا کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پھر اس کے بندے کی طرف وہی کر دیا جو کرنا تھا, یعنی جو اللہ نے پیغام دیا تھا وہ کر دیا. کیا مطلب؟ جو بات تھی, جو پیغام تھا, جو میسج تھا وہ دیا. اس سے کیا پتا چلتا؟ کہ وہی کے اخذ کے لیے قریب بیٹھنا فائدہ دیتا. آپ خود آزمائیں اس کو. اس وقت بھی ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, وہی کرام ہے جو جبرائیل کے ذریعے اترا اور جس کے لیے یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور جس کے لیے کائنہ انزول نہ ہو پی لیلۃ القدر. ایک ہوتی جسمانی قربت, یعنی استاد کے جتنا قریب بیٹھیں گے نا, اتنا نہیں قریب کہ آپ بالکل ہی آئی کانٹیکٹ نہ کر سکیں یا آپ کا بالکل ہاتھ بھی ہلے تو وہ بھی ڈسٹرب کرے, لیکن بالکل رینج میں بیٹھنا. آپ ازما کے دیکھ لیں, سامنے بیٹھیں گے نا آپ زیادہ اچھا فیل کریں گے, سائڈوں پہ بیٹھیں گے کم ہوگا, کناروں پہ بیٹھیں گے کم ہوگا, پردے کے پیچھے بیٹھیں گے بالکل ختم ہوگا. اور آج اس کو سائنس نے کیسے ثابت کیا کہ ریش نکلتی ہیں, جیسے شائیں نکلتی ہیں نا تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو قرآن پڑھنے پڑھانے سے بھی انسان کے اندر سے کچھ ریش نکلتی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ہم گھر سے سن لیں گے, اب پیل ٹاک سے پتا نہیں وہ ریش جاتی ہیں کہ نہیں جاتی. بہت جذب کرنا پڑے گا تو قرآن کا اثر آتا ہے. تو اس لیے قریب سے میسج آتا ہے, جتنا قریب بیٹھیں گے آپ کو اتنا ہی اس کا اثر محسوس ہوگا. جیسے ہیٹر کے قریب بیٹھتے ہیں تو ہیٹ زیادہ آتی ہے نا, دور بیٹھے کمرے میں ہیٹ ہوتی ہے, گرم ہوتا ہے, لیکن جو مزہ سردیوں میں ہیٹر کے پاس بیٹھنے کا وہ کمرے میں نہیں. آپ فیل کریں, پہلے آپ تھوڑی دیر ہیٹر کے پاس بیٹھے, بعد میں وہاں سے اٹھ کے دور بیٹھے تو آپ کو دوسری جگہ پہ بھی ٹھنڈ لگے گی جو پہلے بھی گرم ہے. جو قرآن کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں نا, پھر ان کو تھوڑا سا جس سے دوری ٹھنڈا کر دیتی ہے جذبات کو. عمل کے جذبے ٹھنڈے ہیں. ایک چھٹی کر کے اس کو آزما لیں, اللہ نہ کرے اگر آپ کا دل چاہے تو. آپ کو جتنی ہیٹ اس کلام کو سن کے اپنے ایمان کے اندر گرمی گرم جوشی ملتی ہے نا, وہ آپ ایک چھٹی کریں وہ بالکل ایسی ہے کہ ہیٹر کے پاس اٹھ کے آپ دور چلے گئے. اور اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہ پیغام دیتے تھے. یہ جو فتح دلہ اور دنا قریب سے ہے, فتح دلہ دلوا سے ہے, پیچھے پڑا سورت یوسف میں فدلہ دلوطن ڈول کو کہتے ہیں, نرمی اور سہولت سے قریب آنا. تدلہ کہتے ہیں کسی بلند چیز کا نیچے آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے اور نیچے سے اوپر تک وہی دکھ رہے تھے, یعنی افق پر چھائے ہوئے تھے. قوت اور شان دیکھیے, اہتمام دیکھیے علم کا. یہ کتاب کی شان ہے. کیا کسی دلہن کو آپ اپنے بازوں میں لے کے آتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا ان کے صرف دو پر کھلے ہوئے تھے, لیکن کیفیت کیا تھی؟ صد الافق, بھر دیا تھا اس نے افق کو. اور یہ جو قاب قوسین ہے, قوس کہتے ہیں دائرے کا کوئی بھی حصہ, جو لوگ جیومیٹری پڑھ چکے ان کے لیے تو یہ لفظ عام ہے. قوس لگاؤ جی, پوری سیمی سرکل ہے, آدھی ہے, پوچھئے. جب اسے الگ کرے نا تو قمر کی طرح کا, جیسے سور چاند کا جو بالکل ایک چھوٹا سا پتلا سا ٹکڑا ہے, ویسی صورت بن جاتی ہے. اب دو کمانوں سے مراد بعض کہتے ہیں کہ دو سیمی سرکل ہے, آدھے آدھے وقت کی باتیں. عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ گہری دوستی کے لیے حلیف بناتے تھے نا, تو ایک کمان نکال کر لاتا اور دونوں کے ہینڈل کو ملا کر تیر پھینکتے, جو اس بات کا سمبل تھا کہ اب یہ دونوں قبیلے اور شخص اس طرح مل گئے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ یہ دیکھیں شیک ہینڈ کرتے ہیں نا, ہاتھ سے ہاتھ مل جاتا ہے. تو عربوں میں تیر اور کمان ایسی چیزیں بہت چلتی تھی, تو دونوں تیر پھینکتے اور جو اس کے قریب ہوتا اس کو اس پہ فات کر دیتے. پھر اس کے بعد یہ جو نا فاؤہا ما اوہا, اس میں جو ماں ہے نا یہ تعظیم کے لیے, یعنی تمہیں کیا پتا اللہ نے کیا دیا. جیسے آگے بھی آ رہا ہے فغشیجہم ما غشیجہم, فرعون کے ڈوبنے کی بات ایک جگہ آتی ہے, یعنی تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جبرائیل کے ذریعے سے اس وقت کیا دیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو نہیں سنتے پڑھتے قرآن کو نہیں سمجھ رہے انہوں نے کیا مس کیا, کیا بتائیں تم کیا مس کرتے ہو. یہ انداز ہے, تمہیں کیا پتا یہ کلام کیا ہے, کون جانے اس کی قدرت یہ کیسی چیز ہے. فرمایا ماں کا زبل فواد ماں ارا ماں را, آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا. بعض دفعہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے ایسے لگتا ہے نا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, نہیں یہ میرا خیال ہے میں سوچ رہی ہوں. نہیں نہیں اٹس ٹروتھ, یہ سچ ہے, یہ بالکل حقیقت ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی کمی بیشی ہو نہیں سکتی. ایسا نہیں کہ یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ آپ کا کوئی خیال ہے, نہیں آپ نے بالکل دیکھا آنکھوں سے دیکھا, حقیقت سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. کتنا اللہ تسلی دے رہے ہیں نا ساتھ ساتھ نبی کو. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی کلاس میں ہم لوگ اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں نا, کن حالات میں بیٹھے ہیں, ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا, اس کے بعد کیا کرنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں ساری دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے پیغام کے لیے چنتے ہیں نا تو اس کے دل کو شک شبہات سے پاک کرتے ہیں, وسوسوں سے پاک کرتے ہیں, اس کی جگہ یقین لاتے ہیں. پھر بندے کے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ سناتا ہے, بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے, پھر دل قبول کرتا ہے. آپ ہلکا سا شک کا ایک کیڑا لگائے دل کو, سارا خون چوس کے لے جائے گا آپ کی ہدایت کا, آپ کے ایمان کا, اور آپ کو کہیں نیم مردہ پھینک دے گا کہ چلو اب اینیمک شخص کی طرح جس کا خون نچڑ چکا ہے اب تم بھی زندگی کے دن گنو. دعا کیجئے کہ اخذ کی یہ کیفیت مرتے دم تک رہے. قرآن سن کے رونا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے, پہلی دفعہ آتا ہے دوسری بار کوئی نہیں آتا جب تک کہ آپ اس کو نئے جذبوں اور نئے دل کے ساتھ نہ سنیں. مکہ والوں کو بڑا عجیب لگتا تھا, یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ, اس میں اشارہ ہے مکہ والوں کے دیکھنے کا. کہتے تھے نہیں 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 کسی نے نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں. اللہ کہہ رہے تم جھگڑا کرتے ہو, یہ جو تُمَارُونَ ہوا نا یہ مریا سے جھگڑے کو کہتے, یعنی تمہیں یہ امپاسبل لگ رہا ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ الا ما را کی بجائے یرا آیا, دیکھے لفظوں کو تو را آنا چاہیے ماضی کا سیگا, یرا آیا مستقبل کا. کیوں کہ ماضی کے لیے جب حال کا ذکر کیا جاتا ہے تو بات یقینی ہوتی ہے. خلاصہ کہ کیا تم جھگڑتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھا, یہ مطلب ہے. اور نزلت نخرا پہلی وحی کے بعد دیکھنے کی طرف اشارہ, جب پہلی وحی آئی تو آپ کو مزہ آیا لیکن آپ گھبرائے ہوئے تھے, واپس گئے, بخار چڑھ گیا, اس کے بعد آپ منتظر رہتے تھے کہ کسی بھی طرح دوبارہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہو. جیسے جیسے ایک دن تفسیر کی کلاس میں آخر میں آپ تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب کب کلاس ختم, اور مزہ تو آ رہا ہے لیکن تھک گئے ہیں, فوکس نہیں کر پا رہے, بیٹھ نہیں رہے. اگلے دن آتے ہیں تو پھر دل میں تو جسوس ہوتا ہے آج کیا پڑھیں گے, آج کیا بتایا جائے گا. یہ کیفیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں اتنی گھبراہٹ ہوئی, تھک گئے, آپ کہتے ہیں ٹائرڈ ہو گئے. اب اگلے دن استاد ہی نہیں آ رہے کہ اچھا آپ ذرا ریلیکس ہو لیں, تو آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو اتنا فرسٹریشن ہوتا تھا, جس کو آپ کہہ سکتے گھبراہٹ تھی کہ کیوں نہیں یہ وحی دوبارہ آ رہی, کہ آپ کہتے تھے میں نے کئی بار سوچا کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں. جو قرآن سے دور ہو اس کو چین آ سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے, کچھ لوگ قرآن سے جڑے ہوتے ہیں پھر بالکل کٹ جاتے ہیں نا, پھر وہ اتنا کٹ جاتے ہیں کہ وہ اسلام بھی نہیں کرتے یا کہیں بھی نہیں ہوتے. میرا دل کرتا ہے کبھی ان سے بیٹھ کے پوچھوں کہ اب دل کیا کہتا ہے, اب زندگی کتنی خالی ہے, کیا لگتا ہے, یا کتنے کو خوش ہوں. میں اپنے آپ کو اگر لوں تو میرے ساتھ تو کوئی نہیں شیئر کرتا, لیکن اگر کوئی آپ لوگوں کی دوستوں سہیلیوں میں ہو کوئی ایسا بندہ جو کہیں بھی جاتا ہے, میں آپ کی کلاس کی بات نہیں کرتی کبھی بھی, عمومی طور پہ دیکھیں کچھ لوگ ایک دور میں بہت ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں دین کے ساتھ, پھر شادی ہو گئی کٹ گئے, بچہ ہو گیا کٹ گئے, کو جاب مل گئی کٹ گئے. کبھی اکیلے میں دوستی میں پوچھیں کہ دل کی حالت سناؤ کیسی ہے, کبھی کسی نے شیئر کیا کچھ تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ دوست, یہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ سٹ پٹاتے ہیں, لیکن آپ واپس اللہ ہی لائے تو آتے ہیں. دیکھیے جتنا دور ہے نا اس کو کرنے تو کیا کریں, نیچے اترے, فاصلہ کم کرنا ہے نا ان دو انگلیوں کا, نیچے آئیں پھر مل جائیں گے. نیچے آنے میں انا آ جاتی ہے, خودداری, انا. وہ کہتا ہے جس کو چھوڑتا ہے بندہ اس برتن کو پھر کیسے پکڑے. ان دا سدرت المنتہا, اب یہ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبرائیل کا جو معاملہ تھا کہاں ہوا, سدرت المنتہا پہ. یہ دوسری ملاقات ہے جو جبرائیل کے ساتھ آپ کی ہوئی, سدرت المنتہا اور کہاں جنت الماوا. ان لفظوں کو دیکھتے ہیں, اس صورت کے صرف لفظ مشکل ہیں, زیادہ مفہوم تو بالکل کلیئر ہے. سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں, اور منتہا نون ہا یا سے نہیں یہ نیل منکر میں ہم پڑھتے ہیں آخری شرا. سدرت المنتہا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیری کا درخت جو آخری اور انتہائی شرے پر واقع ہو. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ایک مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ الیہا ینتہی علم کل عالم وما وراءہا لا یعلمہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ اس کو سدرت المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے, آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنی پیاری بات ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. جیسے آپ کہیں کہ ادھر اس دیوار تک جو ہے ہمیں پتا ہے, اس کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں میں سے جس کو کوئی نہیں جانتا, کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم اپنے لفظوں میں پیش کر سکے. اور ماوا آخری آرام گاہ کو کہتے ہیں, ہمارے ہاں قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. آخری نہیں, یہ پہلی آرام گاہ ہے. حتی زرتم المقابر, اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا. اور زیارت کیا ہوتا ہے؟ مہمان بن کے کہیں جانا. آپ کہتے ہیں نا چند دن کی زیارت کے لیے گئے آ گئے, ہمیشہ نہیں رہتے آپ وہاں. آخری آرام گاہ جنت الماوی, اور اللہ ہماری کر دے. آخری قبر اور برزخ راستے کے مرحلے ہیں. تو جنت اعلی مقام ہے الیہین, فرمایا کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری سمجھ کے لیے بیری کا درخت لگایا, وہ کیسی ہے کیسے ہے, چند اس کے اقوال لکھاتی ہوں. جنت الماوی آخری قیام گاہ, حسن بصری کہتے ہیں یہ وہی جنت ہے جو آخرت محل ایمان اور تقوی کو ملنے والی ہے. اللہ ہمیں بھی دے دے. اور اسی آیت سے پھر استدلال لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جنت آسمانوں میں معراج کے موقع پہ دکھائی گئی تھی نا. اسی طرح مفسر قتادہ وہ کہتے ہیں جنت الماوی یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اس سے مراد وہ جنت نہیں جو آخرت میں ملنے والی ہے. ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں, بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑھا کے کہتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ اسی جگہ زمین پہ ہے. واللہ اعلم, کوئی بھی ہو ہمیں تو جنت چاہیے جہاں بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں یہ سب ان کو ملے گی. اور وہاں حالات کہتے ہیں اذ یخش السدرت ما یخش ما زاغ البصر وما طغى. اسی کے پاس جنت الماوی ہے کہ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی, نہ نگاہ بہ کی نہ حد سے بھری. اب یہ کیا تھا؟ اللہ ہو, اس سے آگے لوگوں نے بہت غلطی کھائی. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چونکہ پہلے حکمت سے بھرا گیا تھا, اس لیے اتنی تجلیات دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی نگاہ نہ چکا چوند ہوئی, پورے سکون سے دیکھتے رہے. آپ دیکھیں کوئی آپ بہت بڑے کسی مال میں جائیں, چاروں طرف کرسٹل ہے, دیواریں خوبصورت ہے, لوگ تو کئی دفعہ ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں نیچے سے چیزوں کے ساتھ اوپر دیکھتے ہوئے. حیرانی ہوتی ہے نا, بڑی خوبصورت جگہ تو آپ کو دیکھے. لیکن اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ما زاغ البصر وما طغى, پر سکون پر تحمل تھے, کچھ نہیں آپ کو ادھر ادھر رہا. بس آپ دیکھیے آپ کسی بادشاہ کے محل میں جائیں تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کے دل پر روح تاری ہوتا ہے نا. اگر عام چھوٹا سا انسان وہاں پہنچ جائے جس کو پتہ ہی نہیں بادشاہوں کے دربار میں کیسے جاتے, ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. اتنے پروٹوکول کو دیکھ کر وہاں پہنچ کر اتنا ادھر ادھر ہوگا کہ اس کو بادشاہ کو دیکھنا یا بات کہنا ہی بھول جائے گا. اللہ کے نبی کی خوبی کیا تھی؟ اتنے پرشکو ماحول میں بھی آپ مطمئن رہے. ہاں لقد را من آیات ربہ الکبرا, یہاں نوٹ کیجئے لقد را من آیات ربہ الکبرا, یہاں رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا, رب کو نہیں دیکھا تھا. یہ جملہ نوٹ کر لیں شاید کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، حالانکہ نشانیوں کو دیکھا تھا، یعنی سفر کے موقع پہ جو راستے کی چیزیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، نشانیاں تھیں. سورہ اسراء میں بھی تم پڑھتے ہیں نا، نوری یا ہمن آیات القبرا، ہم تاکہ اس کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اور افضل تفصیل کا شیگ ہے کبرا، اکبر کی مونس اور اس کے پھر اوپر ہے. تو یہ آیات کیا تھی؟ نمبر ایک، براق پر سواری، پھر عالم بالا میں جانا، پھر مختلف آسمانوں میں جانا، پھر چوتھی چیز کی انبیاء کرام سے ملاقات، پانچویں چیز سدرۃ المنتہا پہ جانا، اور چھٹی جنت الماوا کو دیکھنا. یہ تھی آیت الکبرا. اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی عظمت ہے کہ کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سب کچھ دے رہا ہے. آج بتائیں دنیا کا کوئی علم ہے جو اتنے اتفاق سے نازل ہوا؟ لوگ ایک کتاب لکھ لیں، اس کے اوپر بڑا سا ایک فنکشن کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، پروٹوکول ہے. کتنے پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ یہ کتاب بتا رہے ہیں. اور آپ کو پتا یہ حالات کون سے تھے؟ عام الحزن، غم کا سال، گھر کا سہارا حضرت خدیجہ انتقال کر گئے، باہر کے سہارے ابو طالب انتقال کر گئے، اور اللہ کیا منظر دکھا رہا ہے. یہ ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. جتنے باہر کے حالات تنگ ہوتے جاتے ہیں نا، اتنی اندر سے خوشخبریاں زیادہ آنے لگتی ہیں. یاد رکھیے گا، آپ اپنے ایمان کو خود چیک کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ جب میرے پہ بڑی مشکل آتی ہے تو میرے اندر سے اتنی ہی سکون اور اطمینان کی کوئی فیلنگ آتی ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو جما دیتی ہے. اب دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، تو پھر موسیٰ کو کیوں کہا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ سورہ مائدہ آیت 143 میں بھی بات ہوئی تھی. تو بات یہ کہ اللہ کے نبی نے رب کی نشانیاں دیکھی، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے دیکھ بھی لیا اللہ کو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور کیا اللہ کے نبی کا مقام بڑھ جاتا ہے اس سے؟ میں سوچی لوگ ایسی بحثوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی تفسیریں ہیں صرف اس ایک آیت کی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. تمہیں نہیں دکھتا اللہ؟ ابھی تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار پتے پھول بوٹے میں اللہ دکھتا ہے. ایسی بحثوں میں پڑھ کر یقین کرے، جہاں بھی مسئلے کے اختلاف آتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہے. صرف اس موضوع پہ مسلمان دو دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں کہ جی یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، لہٰذا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں موزے پہن کے مسا ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، الگ مسجد کرو. صرف اس مسئلے پہ مسجدیں الگ ہوئی ہیں. آپ کو پتا ایک مسجد میں دو جماعتیں ہوئی صرف اس لیے کہ جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں وہ مسا کر کے پڑھا رہے ہیں، تو ہماری تو ہونی کوئی نہیں، اپنی پڑھو. پیچھے دوسروں سے سیم وقت پہ پردے کے پیچھے دوسری جماعت شروع کر دی. میں نے کہا جن کو یہ مسئلہ تو پتا ہے کہ مسا کرنے سے غزو نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک جماعت جہاں ہو رہی ہے وہاں دوسری جماعت ہی نہیں ہوتی. واضح حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جبرائیل تھے. وقت ہوتا تو میں ساری روایتیں پڑھ کے سناتی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس سے آپ کے میرے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہم سے افضل تھے، ساری دنیا سے افضل تھے. آپ اللہ کو دیکھ لیتے اگر اللہ چاہتا، نہیں دیکھا تو اللہ نے نہیں چاہا. ہمارے لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آتی. کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو فرمایا کیسے؟ وہ تو ایک نور ہے، نور انا اراہ، وہ تو ایک روشنی ہے، نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جیسے آپ سورج کو کوئی دیکھ کے آنکھوں کو ادھر کرے تو آنکھیں چنجھانے لگتی ہیں نا. فرمایا کہ اس نے رب کی نشانیاں دیکھی. اب ہوا کیا کہ جب معراج کا یہ موقع ہوا تو اس کے بعد تو لوگوں میں خبر پھیل گئی. ابو جہل جو پہلے اس بات میں پھیلا ہوا پہنچا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنس کرے مذاق اڑائے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو میں گیا اور وہاں سے آیا اور ادھر آیا، تو اس کی تو دل کی کلی کھل گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، ابھی تک ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہوئی تھی. کہنے لگا ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ کوئی شخص راتوں رات اتنی دور جا کے واپس آ جائے تم مانو گے؟ بات تو ماننے والی نہیں ہے. دیکھو یہ تمہارے صاحب کہتے ہیں، یہ دوستوں کو خوب تانے ملتے ہیں، یہ آپ کی باجی کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے، اس نے تو سر پیٹا، لیکن ابو بکر صدیق بن گئے. اس موقع پہ صدیق کا لقب ملا. یہ وقت ہوتا ہے سہارے دینے کا جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. ابو بکر بندہ ایسے نہیں بنتا، بڑے ٹرسٹ کے بعد بنتا ہے. اب جب یہ جھگڑے ہوئے سب کچھ ختم ہوا، اگلی چند آیات جو ہیں اس کو پھر میں اکٹھا لے کے پڑھتی ہوں تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں. فرمایا افرائیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا؟ یہ ان کی دیویاں تھیں، اور والمنات الثالثه الاخرى, اور منات جو تیسری تھی یہ عورت تھی فیمیل تھی. اصل میں مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ رکھا تھا. لفظ اللہ کو انہوں نے مونس یعنی مسز کے معنوں میں لات کر دیا تھا. نعوذ باللہ. العزیز کی فیمیل عزہ بنا دی تھی. یہ دیکھیے کہ بت پرستوں کا بہترین شغل عورتیں ہوتی ہیں. لات کی پوجا طائف والے کرتے تھے, بنو سقیف ان کا قبیلہ تھا. عزہ جو تھی یہ وادی نخلا میں, سوق تھا بازار ان کا اوقاش نام کا, بنو وطفان یا شیبان کی بیوی کا نام تھا, اور اللہ تعالیٰ کے نام المنان کی مسز یا فیمیل منات بنائی انہوں نے. قدیت کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان اس کا بت نصب تھا. قوس اور خزرج اور خزا کا یہ بت تھا, اس کا بھی کعبہ کے اندر طواف کرتے حج کرتے. پھر سے عقل ماری جاتی ہے نا کہ انسان ایک اچھی بڑی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد دوسری طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں ایک رب کی ذات جس نے اللہ کے نبی کو اتنا کچھ دکھایا, جس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی اور نظارہ اچھا نہیں لگتا, اس کو سب سے اہم وہ بات لگتی ہے, اور کہاں لوگ اس طرح کی رنگ رونق والی دیویاں بنا کے اللہ کو چھوڑتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کو چھوڑنے والے ہمیشہ بتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو لات ہے نا, جب ابرہا نے ہاتھیوں کی فوج سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے صرف اس اپنے معبود کو بچانے کے لیے اس کا راستہ بدل دیا تھا. یعنی ان کی دیوی جو لات حرم میں ہوتی تھی نا, تو ابرہا جب آ رہا تھا تو اس کا آستانہ راستے میں آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ کعبہ گراتے ہو تو جاؤ گراؤ, ہمیں کوئی کیئر نہیں, لیکن ہماری لات کو ہاتھ نہ لگانا. چنانچہ انہوں نے اس کا راستہ بدل کے کہا کہ دوسری طرف سے چلے جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یہ حال ہوتا. اللہ سے زیادہ دیویاں پیاری لگتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور لات کو لات کیوں کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عبادت کے لیے اس کی طرف, بلکہ میں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے سنتی ہوں. لات کا لفظ لوا یلوی سے ہے, مڑنے یا کسی طرف جھکنے کا معنی ہے. عبادت کے لیے اس کی طرف جھکتے تھے, رجوع کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے, اسی لیے اس کو لات کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں لات کہنے کی وجہ اس کا معنی لتھڑنا ہے, لتھیڑنا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ طائف کے قریب ایک شخص تھا, پہاڑ پہ رہتا, حج کے لیے جب لوگ جاتے تو ان کو ستو پلاتا اور کھانے کھلاتا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا استھان بنایا, جیسے ایک درگاہ بنا لیتے ہیں. حج کے لیے جانے والوں کو وہاں سے گزارتے اور اس کی یہ عبادت کرنے لگے. تو اس طریقے سے یہ دیویاں بنی ہوئی تھی. انہوں نے عزہ کو عزت کی دیوی کہتے تھے, آج بھی ہے نا, لکشمی دیوی دولت کی, اور کچھ اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ عزت دیتی ہے. اور لوگوں کو جب بھی کوئی عزت کا معاملہ ہوتا تو جا کے اس کی عزت کرتے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتے. کہتے ہیں کہ ابو احیہ جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عیادت کے لیے گیا, دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. ابو لہب نے کہا روتے کیوں؟ ابو احیہ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ وہ تو سب کو آنی ہے. کہنے لگا خدا کی قسم میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا, بلکہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد میری عزہ کی پوجا کیسے ہوگی. ابو لہب بولا اس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی نہ تمہارے بعد اسے چھوڑا جائے گا. تو ابو حیا کہنے لگا مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے بعد کوئی تو میری جگہ سنبھال لے گا. منات مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھا. خزایہ اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے معتقد تھے, حج کرتے, قربانیاں دیتے, اس پر نظریں چڑھاتے. جب حاجی بیت اللہ اور عرفات اور منا سے فارغ ہوتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدایں بلند کی جاتی. اس کو دوسرا حج کہتے تھے. ایک حج پورا ہوا دوسرا کرتے, دوسرے حج کی نیت کرتے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم نے کیا بنا دیا؟ الکم الذکر ولہ الانثا, کیا تمہارے لیے تو مرد ہیں بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کہتے تھے یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بھی ہیں. ان دیویوں کو غلط باتیں کرتے ہیں, پیچھے بھی یہ بات ہو گئی کہ کیا تم ایسی باتیں کر کے اللہ کا مقام گراتے ہو. دل کا اذن قسمت ویزا, یہ تو پھر بہت ہی زیادہ نا انصافی والی تقسیم ہے. یعنی تمہیں تو بیٹے پسند ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں کرو, یہ کوئی اچھی تقسیم تو نہیں ہے. یہ ایسی نا کہ جس کو آپ کہے کہ بھائی یہ تو پھر جاتی ہے, آپ اپنے لیے تو کچھ اور کرتے ہو پسند اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری باتیں کرتے ہو. زیزا زازا یخیزو سے اس کو کہتے ہیں ٹیڑھ پن, جیسے ٹیڑھا ہوتا ہے نا کہ زیک کا لفظ بھی آتا ہے. بھونڈی تقسیم ہے, ٹیڑھی تقسیم ہے, ظالمانہ تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ سب کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف تمہارے نام ہیں جو تم نے بنا دیے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں پیش کی کہ ان کو پوجو، ہاں پھر یہ کہاں سے پوجی گئی، ان یتبعون الا الظن، یہ تمہارے اٹکل ہیں، تمہارے گمان ہیں، وما تحوی الانفس، اور تمہاری نفسوں کی خواہشیں، ولقد جاءہم من ربہم الہدا، اور آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ہدایت، کیسے آ گئی، نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آپ دیکھیے کہ اس دور میں بھی یہ صرف خواہشیں تھی نا، آج بھی پنچتن پاک کا نام لے لے، پاک پتن والوں کا نام لے، جس کا بھی لے، پیچھے آپ کو ایک ہی لفظ ملے گا، کیا، وما تحوی الانفس، نفس کی خواہش، رنگ رونق والا دین اچھا لگتا ہے، ایسی باتیں ویسی باتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ام للانسان ما تمنا، کہ انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے، یعنی انسان کو کیا وہ سب کچھ اس دنیا میں مل جائے جو انسان چاہتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ لوگوں نے نام بدل کے شرک کھول دیا، آپ اس کھڑکی کا نام دروازہ رکھ دیں تو وہ دروازہ بن جائے گی، آپ اس مائکرو فون کو ٹوسٹر اوون کہہ دیں بن جائے گا، شرک ہمیشہ نام بدل کے ہوا، جیسے شکلیں بدلتی ہیں نا چیزیں، شرک ہر دور میں نام بدلتا ہے، پھر پچھلی ساری آیتوں کو اگر یہاں تک دیکھے نا تو وہی کے مقابلے میں زن، اٹکل، خراس، وہم، گمانی باتیں، ایک طرح وہی الہی اللہ کی طرف سے کتنے تپاک اور اہتمام سے ملی نبی کو، اور دوسری طرف زن، اٹکل، نفس کی خواہش، آج بھی کیا سورس آف نالج، زن، گمان، اتنی بڑی آخرت کو صرف زن پہ رکھا ہوا، نہیں دیکھنا ایسے ہو جائے گا، ہر انسان اور ہر دور کا الہ مختلف ہوتا ہے، کبھی اتباع زن شرک کی وجہ بنتی ہے، باپ دادا کے نام پہ رسمی باتیں، وہمی باتیں، اور کبھی اتباع ہوا، خواہشات، آج کا بت بڑا بت جو وہ خواہش کا بت ہے، ہر معاملے میں آپ دیکھیے کہ کدھر جھکتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ الہدا کہا، یعنی زن اور بدگمانی کے آگے العلم، الہدا کا یہ مطلب کہ العلم، سچا علم، یقینی علم، جو اللہ کی طرف سے آ گیا، جسے چھوڑ کر لات منات عزا کے پیچھے بھاگے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ آج ہم اپنے دل کو پوچھ لیں کہ کیا ہمیں حقیقت میں اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زن سے اٹھا کر حتمی علم پہ لگا دیا؟ خوشی محسوس کرتے ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج، طور طریقے، وہ پکانا، وہ کھلانا، پورا سال ہی لوگ اپنے لیے کئی کام کر کے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس کے نام کی دلیز ہے، اس کی ہے، وہ، میں سوچتی ہوں لوگ اتنا کچھ یاد کیسے رکھتے ہیں، جن کو حساب کتاب نہیں آتا یا جن کے پاس بہت زیادہ ساؤنڈ نالج نہیں ہے تو وہ کس طرح ان باتوں کو یاد کرتے ہیں؟ اصل بات کیا ہے کہ حقیقت بندے کے سامنے رہے تو اس کو بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کرے فللہ الاخرت والاولی، یہ دنیا، یہ اس دنیا کے اندر جو کچھ مل رہا ہے، ادھر جو کر آ رہے ہو، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں، تمہارے ان بزرگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، یہ تو حماقت ہے، ایک عورتوں کے بت بنائے ہوئے ہو، پھر اس کو اللہ کا مقابل کرتے ہو، اور پھر اس سے اتنی داستانیں کھول لیتے ہو، آپ کبھی کسی قبر پہ جا کے تو دیکھیں، صاحب قبر کے نام پہ اتنی لمبی لمبی لسٹ ہے، انہوں نے دریا کے پانی کو روک دیا، انہوں نے سمندر کے مگر مچھوں کو جمعے بنا دیا، سنی ہوئی یہ کہانیاں، اللہ اکبر، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہے حق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، کرو کیا، کس طرح پھر اپنی جان کو بھی بچاؤ اور دوسروں کی بھی، اب اگلی آیتوں میں پھر شعور کو بیدار کرتے ہوئے کچھ باتیں، وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، فرمایا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے، اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، لوگ کہتے ہیں ولیوں کی سفارش بھی کام آئے گی، نبیوں کی بھی آئے گی، سب کی آئے گی، لیکن یہاں یہ بھی سن لو کہ فرشتے جو معصوم گناہ ہیں، جن کا کوئی اور کام بھی نہیں، ان کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ کیسے آپ زبردستی کسی کو اس بات کا قابل کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا سارا کام کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی صرف من پسند باتیں ہیں، اللہ جس کی سفارش قبول کرے گا اسی کی قبول ہوگی، اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتے تو اتنے بے اختیار تھے، کچھ لوگوں نے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے فرشتوں کے لیے کیا کہانیاں گھڑی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ وما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، کر کیا رہے ہیں، یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، اور گمان کا مقام کیا ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے، ایک طرف لکھ لیں حق، ایک طرف لکھ لیں گمان۔ حق کیا ہے؟ کہ آپ خیر سے 40 سال سے اوپر ہو گئی ہیں۔ گمان کیا ہے؟ کہ آپ سوچتی ہیں میں تو ابھی 16 سال کی لڑکی ہوں۔ کریں ٹیلی اس کو۔ گمان کی کوئی اوقات ہے؟ یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں، گمان کی پیروی کر رہی ہوں کہ حق کی پیروی کر رہی ہوں؟ یقین کریں حق آ جاتا ہے، گمان بھاگ جاتا ہے۔ جب بھی انسان حق کے ساتھ لگے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ مثلا دیکھیں بعض لوگ جھوٹی عزت بنا لیتے ہیں نا، کوئی ایک صحیح بات سمجھنے لے آئے گا آپ کی ساری عزت پانی میں پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے شرک کو یہاں گمان کہا، کرو کیسے لوگوں سے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ سچا علم کم لوگوں کے پاس ہے، گمان کا علم زیادہ ہے۔ کہاوتیں، روایتیں، قصے، کہانیاں، اس کی باتیں، اس کی باتیں۔ فَآرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، بس منہ پھیر لیجیے اس سے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں وہ ارادہ کرتا مگر صرف دنیا کی زندگی کا۔ ایسے لوگوں کو صرف دنیا چاہیے۔ اور اگلی آیت ہائی لائٹ کر لیں، اکثر دعاؤں میں یہ دعا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، کیا؟ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ اکبر، ان لوگوں کا مبلغ علم سب یہی کچھ ہے، یعنی علم حاصل کرتے ہیں مبلغ بالا سطح سے، یعنی ان کے سارے علوم کا حاصل کیا، کہ اور دنیا مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا ہے، علم کی بات کی آپ نے کر فرمایا کہ اللہ، لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا اور ہمارے علم کا مبلغ یہ نہ بنانا، یعنی علم اس لیے حاصل کریں کہ اس سے مزید دنیا حاصل کریں۔ آج آپ دیکھیں پورا ایجوکیشنل سسٹم کس چیز پہ ہے؟ مبلغ علم ہے، کیا؟ دنیا، جاب، کیریئر۔ یہ دین کا علم آپ اس لیے نہیں حاصل کر سکتے کہ آپ اس کے بعد کہیں منسٹر لگ جائیں، ٹیچر لگ جائیں، پرنسپل لگ جائیں، کوئی ڈگری آپ کی لے کے آپ کو جاب دے دے۔ جس کو اس کے لیے لینی ہے وہ غلط جگہ پہ آیا، اس کو تو ہارورڈ یونیورسٹی جانا چاہیے تھا، وہاں سے اس کو زیادہ اچھی ڈگری ملتی۔ اصل بات یہ کہ جب علم کے بعد اس سے دنیا کمانی ہے تو پھر دنیا کا علم لے لو، اتنی مشکل میں پڑ کے وہی ایک الہی کا سلسلہ کیوں لینا ہے؟ تو خلاصہ کیا ہے یہاں تک کی بات کا، کہ جو لوگ حق کا راستہ چھوڑتے ہیں ان کی زندگی کئی قسم کے باطل معاملات میں چل پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایوائڈ کریں، کیونکہ ایک جراثیم والا شخص سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو اس سے تھوڑا سا دور رہیں۔ جس بندے کا اوڑھنا بچھونا دنیا دنیا دنیا، غم یہ دنیا نہیں ملی وہ نہیں ملی، آپ بتائیے کہ اس کو ملے گا کیا؟ شرک کے پیچھے بھی آج مبلغ دنیا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، نہ تم ان کے حال پہ زیادہ غور کرو نہ فکر کرو، اپنی فکر کر لو۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ دَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو راستے سے بھٹک گیا، اور وَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى، وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پہ۔ آپ سوچیے کہ استاد کو خوب پتا ہوتا ہے کہ کون اسٹوڈینٹ کتنے پانی میں، ماں کو بھی پتا ہوتا ہے میرا کون سا بچہ زیادہ شوق سے پڑھ رہا ہے، کون سا کم سے پڑھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات جس کے لیے کوئی مثال نہیں، اس کو نہیں پتا کہ ہم کتنے پانی میں پڑے ہوئے؟ ہم دھوکے دے کے نکل جائیں گے آگے آگے؟ نہیں نکلیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس دلایا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ سوچیے پورا گلوب، اس کے آگے نیچے سوچیے، ملکیت، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی بات ہوئی تھی، ملکیت تام، کمپلیٹ اونرشپ اللہ کی ہے. ہماری کیا ہے؟ ملکیت ناقصہ، نقص کے ساتھ ہے. ہے بھی ادھوری، ہے بھی کمزور. ہم مالک ہیں لیکن مختار نہیں. آنکھیں ہماری ہیں لیکن آنکھوں کو خراب ہونے سے نہیں بچا سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم اپنی آنکھوں کا رنگ نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ کے پورا اختیار، تبدیل بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، اس کا نقش بھی پاک کر سکتا ہے. پورا اللہ کا معاملہ. بنایا کیوں؟ یہ اب آگے سے اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان بتایا جا رہا ہے. کیوں میں نے یہ آسمان و زمین کی بسات بچھائی؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کے بدلے دے. اللہ اکبر. اور ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کوئی دو لفظوں میں آپ سے پوچھے نا اللہ نے دنیا کیوں بنائی، تو یہ آیت اس کا بہترین جواب ہے. کیسے؟ برے کام کرنے والوں کو اس کی جزا دے. وہ جو لی یجزیہ ہے نا، تو لام تعلیل کے لیے، علت کے لیے. یعنی اللہ نے آسمان کو بنایا، تھاما ہوا، گرنے سے روکا ہوا، انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود یہ گرتا نہیں، مالک ہے، مختار ہے، پھر بھی نہیں چھیڑتا. کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جو کبائر میں پڑ گئے، جو گناہوں میں پڑ گئے، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کو خوب مزہ چکھائے. جو ظلم کرتے ہیں، جو انسانوں کو ستاتے، دکھ دیتے، ان کو دے. اللہ نے اس کو پکڑا ہوا. اور ساتھ ہی وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اچھے کام کرنے والوں کو سنبھالو. آپ دیکھیے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ زمین و آسمان ایک مقصد کے ساتھ رکے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے. تو کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اتنا کچھ سجا کے رکھا ہوا کہ اب تم کچھ کرو. بس آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دی انتہائی خوبصورت شکل میں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اس کو بالکل ایسے ہی واپس کریں جیسے کہ یہ استعمال کرنے سے پہلے تھی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس دنیا میں جتنی لائنیں لگائیں، جو اس کا حسن کم کیا، اب ٹھیک کرو. ہاں، اچھے کام کرو گے تو فائدہ ہے. اب آگے کچھ اچھے کاموں کی لسٹ ہے. کون ہے حسنہ والے؟ احسن الحسنہ کون ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم. نمبر ایک، ون لگا لیجئے اس پہ. وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبائر، کبیرتن کی جمع ہے، اور اس پہ پیچھے بات کی تھی. کوئی ایک نام نہیں دیا گیا، لسٹ نہیں دے دی گئی. کچھ کہتے ہیں جس کے اوپر وعید ہے جہنم کی، کچھ کہتے ہیں حرام کا لفظ ہے جس پہ، کچھ کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں پر اسرار بھی کبیرہ ہے. اس پہ ہم نے بات کی تھی سورۃ نساء کی بالکل شروع کی آیتوں میں. امام زہبی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے الکبائر، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے الحمدللہ. اس میں پوری انہوں نے کوئی 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں جس کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان کبیرہ گناہوں سے جو بچ جائیں. نمبر ایک. دوسری بات، والفواحش، اور فواحش سے بچ جائیں. فواحشتن کی جمع، بے حیائی پر مبنی کام، زنا، لواطت، بدکاری، شہاک وغیرہ. جس میں بے حیائی ہوگی، جہاں بے حیائی کو تہذیب اور کلچر کے نام پہ عام کر دیا جائے گا، وہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں، جہاں عورتوں اور مردوں کو مکس کر کے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ یہ فن اس کے بغیر ہوتا نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فواحش سے بچتے ہیں. اور یجتنبون کا لفظ دیکھ لیجیے کہ وہ یہ جو جنابت کے لیے لفظ آتا ہے، جنب سے، الگ رہنے والے. ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ایسی محفلوں سے، ایسی چیزوں سے. مگر الا لمم، ہاں مگر لمم، بس لمم رہ گیا تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ ہے اس پوری سورت کا کلائمیکس. لفظ لمم کو دیکھ لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم پوری کوششوں کے باوجود بچ نہیں پاتے تو کیا ہوگا. پوری کوشش کے باوجود، گناہوں سے بچنے کے باوجود، کچھ دبے، کچھ باتیں، کچھ رہ گئی، اللہ معاف کر دے گا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، کم کرنا. الم بالمکان عربی میں کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس مکان میں کوئی ٹھہرا. الم بالطعام کہتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھایا. تو کسی چیز کو چھو لینا، اس کے قریب ہو جانا، کسی کام کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ کر لینا لیکن اس پر باقی نہ رہنا، یا صرف دل میں خیال آ جانا، یہ سب لمحوں میں. اور میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پتہ میرے بندے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ دل میں آ ہی جاتا ہے. پھر نظر پڑ ہی جاتی ہے، کوئی خراب خیال دل میں آ ہی جاتا ہے، فرشتوں چھوڑ دو ان کو جانے دو، یہ اپنے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ خراب نہیں تھے، ان کی عادت نہیں بگڑی تھی، ان کو عادت نہیں تھی ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی، ان کی زندگی کا سٹائل ایسا سٹائل نہیں تھا کہ یہ اپنے آپ کو سر پھرا کر لیتے، تھوڑا سا اس کے اندر معاملہ ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ الم بتام، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، بہی لمم، اس کا تھوڑا سا دماغ کھسکا ہوا ہے، یعنی کچھ جنون کی لٹک ہے اس میں. ایک ایسا شخص جو گناہ کرے تو نہ، لیکن گناہ کرنے کے قریب پہنچ جائے تو اس کے لیے عرب لوگ یہی لفظ بولتے تھے. جیسے ایک ان کا محاورہ ہے کہ دربہ ما لمم القتل، فلاں شخص سے اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے کی کسر رہ گئی. ایک شعر بھی ہے، المت فحیت ثم قامت، وہ بس ذرا رکی، ذرا آئی، سلام کیا، اٹھی اور رخصت ہو گئی. اب یہ ساری باتیں دیکھے تو لمم سے بعض مفسرین نے چھوٹے گناہ مراد لیے، نمبر ایک. دوسری بات، انسان عملاً کسی کبیرہ گناہ کے بھی قریب پہنچ گیا لیکن کیا نہیں، الحمدللہ. تیسری، کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہوا پھر باز آ گیا. اور چوتھی، دل میں گناہ کا خیال آیا، اس کی خواہش ہوئی، اس کا ارادہ بھی ہوا، مگر عملاً کوئی اقدام نہ کیا. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد معاصی یعنی گناہ، جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. آپ اپنے اوپر لے لیں قرآن پڑھنے سے پہلے کے گناہ، اور اب چھوڑ دیا انشاءاللہ. ایک اور کال، اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ، کسی فحش فعل میں کچھ دیر کے لیے یا اچانک مبتلا ہونا پھر اسے چھوڑ دینا. پیار کرتا ہے اللہ 70 ماہ سے زیادہ. اسی طرح ایک اور کال ہے، آدمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا، اس کے ابتدائی مدارج بھی طے کر گزرنا، مگر آخری مرحلے پر رک کر چھوڑ دینا. بس آپ دیکھیے، کوئی چوری کرتا ہے، چوری کرنے گیا، کپڑے پہنے گھر سے، چرانے سے کچھ عرصہ پہلے دل میں خیال آ گیا، پلٹ آیا. کوئی کسی لڑکی کے ساتھ تنہا ہوا، خلوت ہوئی، لیکن برے فعل سے پہلے بچ گیا. اسی طرح عبداللہ بن زبیر اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی، اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی. سیف المسیب کہتے ہیں اس سے مراد گناہ کا خیال دل میں آنا، مگر عملاً اس پہ ارتکاب نہ کرنا ہے. ہم نے سورۃ نساء کی آیت 31 میں پڑھی تھی نا، گناہوں کی قسمیں، قبائر اور صغائر. آپ دیکھیں کہ گناہ ایک اپنی جگہ پورا ٹاپک ہے، ہم نے اس پہ کافی بات کی الحمدللہ. ایک پوری بک میں نے پڑھائی تھی، افیکٹس آف سنز، گناہوں کے اثرات، امام ابن قیم کی بک ہے، اس کا اردو ترجمہ تھا. پڑھنے کی ضرورت ہے، گناہوں پہ نظر رکھا کریں، کیونکہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں نا طبیعت پہ بوجھ جاتا ہے. بات ساری زندگی یہی کہتے ہیں لوگ، ہم بڑے گناہ تو نہیں کرتے، ہم چھوٹے تو کرتے ہیں، چھوٹے سے تو بڑے میں جائیں گے نا. آپ ایک چیز گھر میں پڑی رہنے دیں کمرے میں گندی، دوسری بھی رکھی جائے گی، چند گھنٹے گزریں گے سارا کمرہ جو ہے وہ ایسے بن جائے گا جیسے اسٹبل ہے. اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں. ہم بعض دفعہ بڑے بڑے گناہوں کو تو چھوڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو لمم میں بھی پڑ چکے تھے لیکن اللہ پر ان کی نظریں لگی تھی، اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا. دیکھیے ساروں کو بخشے گا، کوئی کونا بچ جائے گا، ان کو بھی پاک کر کے بچا دے گا. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا تھا. ایسے نہیں لگا چوری پکڑی گئی، تم دل میں لمم لے کے بیٹھتے ہو، گناہ کر کے آتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، بیٹھتے ہو، میں تو تمہیں دیوان سے جانتا ہوں، تم تو میرے سامنے پیدا ہوئے ہو. وَإِذًا تُمْ أَجِنَّتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جبکہ تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. جن جنین کی جمع فیٹس کو کہتے ہیں، بالکل ابتدائی بچے کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ. لہذا فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، خود نہ اپنی تعریفیں کیا کرو، اپنے منہ خود میاں مٹھو نہ بنو، ہو عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو، تم اگر نیک ہو تو اس کو خود ہی پتا چلے گا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو۔ کچھ لوگ اپنی تعریفیں بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کوئی کرے نہ کرے ہم اپنی تعریفیں کریں گے۔ اسلام میں یہ بالکل پسندیدہ بات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، زبان سے تزکیے کا دعویٰ کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، خود ستائی کرنا، خود نمائی کرنا اور پھر عمل نہ وہ ہونا۔ دوسرے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنے عمل سے تزکیہ کرو، باتیں کر کے رب کو خوش نہ کیا کرو، عمل کر کے دکھاؤ اس کو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ دیکھیے، سب سے خوبصورت بات تو وہ ہے جو آپ عمل میں ڈال دیں، دوسرے وہ تعریف کرے جو آپ خود کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو باتوں سے راضی نہیں کر سکتا۔ وعالم بمن اتقا، تقوی وہ عمل ہے جس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنا تقوی بتاتے ہو؟ ایک جگہ آتا ہے، کیا تعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو بتاؤ گے کہ تم کتنے نیک اور کہاں تک پہنچے ہو؟ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو تمہیں تزکیہ سے دور کرے۔ آپ سب نے اس پہ غور کرنا ہے، پھر آپ کو کچھ چیزیں تزکیہ کے ناطے سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت موقع ہے، ہم سب قرآن کے سفر کی تکمیل کے موقع پہ اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو مٹا لیں، اور سچ کہتی ہوں کہ آپ ابھی مٹا لیں اس سے پہلے کہ قرآن پورا ہو جائے۔ جو دھبے رہ جائیں گے نا اس قرآن کے سفر کے دوران، پھر نہیں صاف ہوں گے الا ماشاءاللہ۔ کوئی پھر موقع بنے، حالات بنے، کوئی غم پڑے، دکھ ملے یا دوبارہ سلسلہ جڑے۔ جو سب صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی عادت، صفائی کرتے ایک ایک چیز صاف کریں گے، اگر کوئی چیز اس وقت رہ جائے نا کہ اس کو ذرا بعد میں اور اچھی طرح کریں گے تو وہ رہ ہی جاتی ہے۔ ذرا سا پٹ کے بیٹھیں گے نا پھر وہ دوبارہ ہی جاتی ہے بات۔ تو اس وقت لگے ہوئے نا اپنے آپ کو صاف کرنے تو پورا ہی جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تلاوت سنیں گے یہاں تک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
ہم دیکھیں گے آیت نمبر 33 سے آگے تک کچھ آیات ان کو ایک ساتھ لوں گی فرمایا افرائیت اللشی تولا کیا آپ نے ملاحظہ کیا جس نے روگردانی کی یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا بلا جو منہ پھیر کے جا رہا ہے کیسا ہے وہ شخص وآتا قلیلا جس نے تھوڑا سا مال دیا پھر کیا ہوا وآکدا اور پھر کنجوس بن گیا سبحان اللہ تھوڑا سا مال دے کے رک گیا اِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یعنی اس کو دکھ رہا ہے یہ سب کچھ کہ جو اس نے کام کر لیا نیکی کا یہ اس کے لیے بہت ہو گیا بس اب اس کے بعد مجھے اور کوئی نیکی نہیں کرنی اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے وفا کی جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا اور کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تزیر وازیرتم وزر اخرى کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور کوششوں کے ساتھ کیا ہوگا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آئے گا اور کیا ہوگا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى یہ کہ سب کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے وہ کون سا ہے اس کو آگے دیکھیں گے یہ چند آیات ولید بن مغیرہ کی طرف سے ہیں جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا اس شخص کے بارے میں جو بات ہمیں تفاسیر سے اور سیرت سے ملتی ہے کہ یہ شخص پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا مگر بعد میں اس کے ایک مشرق دوست کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا جیسے کہ جیسے کوئی آج کے دور میں قرآن سے جڑنے کا ارادہ کر لے پھر اس کے بعد اس کو اس کے دوستوں کو اس کے گھر والوں کو پتا چل جائے کہ یہ کچھ کیا کرنے لگ گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس کے دوستوں کو پتا چلا کہ یہ تو اب یہ کرنے لگ گیا تو اس کے دوستوں نے اس کو کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے نہ چھوڑو اور اگر رہ گئی بات کہ تمہیں آخرت کا خطرہ تمہیں لگتا ہے کہ اس نبی کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نہ نیکی کروں گا یا مسلمان نہیں ہوں گا تو میرے پہ عذاب آئے گا تو کہنے لگا ایسا کرو کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں کل عذاب ہوگا نا تو میں بھگت لوں گا ولید نے کہا اچھا مجھے اور کہتے اس کی بات سنی اللہ کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا اور جو رقم اس کے مشرک دوست نے اس کو دینی تھی وہ تھوڑی سی دی اور دیتے دیتے رک گیا اللہ نے اس کے اس کھوٹے عمل کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے دلیل بنا دیا کہ جو دوستیوں کے نام پہ جو تعصبات کے نام پہ، جو خاندانوں کا نام لے کر، جو برادری کا، جو معاشرے کا نام لے کر دین سے رکے گا، جو کسی گروہ کی محبت کا نام لے کر اللہ کی کتاب سے رکے گا، کل قیامت کے دن اللہ تزیر وزیرۃ وزر اخرى، آپ اپنے اوپر ہی لے لیں۔ اگر قرآن کے سفر سے لے کے آج تک آپ کو جتنے لوگوں نے ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ آنے سے روکا، کبھی محبتوں کا احساس دلا کے، کبھی ذمہ داریوں کا احساس دلا کے، کبھی گھونس پہ، کبھی دھاندلیوں پہ، کبھی دھمکیوں پہ آپ رک چکے ہوتے، آج تک جتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں قرآن کے لفظوں کو پڑھنے سے لے کے ترجمے سے، تفسیر سے، گروپنگ سے، ترجموں سے، لفظی ترجمے سے، تفسیر سے آئیں، کیا آپ کے پاس ہوتے؟ وہ دیتے ہیں آپ؟ آپ مانگے ان سے ذرا 100-200 روپے زیادہ تو 10 دفعہ پوچھیں گے کیوں لینے؟ تو دنیا میں تو کوئی پیسہ نہیں سوچے بغیر دیتا تو کل نیکیاں دے گا؟ کل لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی جگہ پہ پڑ جائیں گے، آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ لوگ جب دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں نا، تو وہ یہ کہہ کے تھوڑی کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی کم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں یہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف فتنہ ہے، اور یہ صرف ہمارے گروہوں کو توڑنے کے لیے نیکی کا کام ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ماں یاد آ جاتی ہے ایسے موقع پہ، بچی کی شادی تھی، بچی نے قرآن پڑھا ہوا تھا، جب قرآن پڑھا اس کے بعد منگنی ہوئی، شادی ہوئی، تو شادی پہ وہی ساری رسومات تھیں سب تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے تصویریں نہیں بنانی، نہ میں نے غیر لڑکوں کے سامنے آنا ہے شادی پہ۔ تو اس کی ماں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی تھی، میں ذمہ داری لیتی ہوں، تم کرو جو میں کہتی ہوں، تمہیں تصویریں بھی بنیں گی، تمہارا سارا مطلب جو بھی ایک بے پردگی ہوتی ہے اور جو ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ اور ماں بڑے لاڈ سے کہہ رہی تھی، اللہ تزیر وزیرۃ وزر اخرى، مت کو اتنی بڑی ذمہ داریاں لیں، ہم دے سکتے ہیں کسی کی گارنٹیاں، ہم کسی کی قیمت دے سکتے ہیں کہ یہ چیز لے لے، اگر یہ 10 ملین نہیں دے گا تو ہم دیں گے اس کی طرف سے، 10 چوڑی کو 1 ملین چھوڑے 1 لاکھ کی گارنٹی نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے ہاں کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کے ذریعے یہ واقعہ بیان کر کے بتاتے ہیں کہ اتنی بے فکری اچھی نہیں ہوتی، دین کی حقیقت سے بے خبری انسان کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارے نسب ناطے خاندان کام نہیں آئیں گے۔ میں بار سفر سوچتی ہوں کہ لوگ ان لوگوں کا نام لے کر اپنے سچے دین سے دور ہو جاتے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ ان کا نام لے کے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لوگ آج اماموں کے نام لے کر دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں، فرقے واریوں کے نام لیتے ہیں، ان اماموں کو بھی نہیں پتا ہونا کہ آپ نے صرف ان کی محبت میں حق کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ زندگی میں ایک اصول بنائے، کوئی فیصلہ آپ کے سامنے ہو دین کا، پوچھیں اس سے میرے دین کو فائدہ ہو رہا، اس سے کوئی فائدہ اور میرا فائدہ ہے، کر لیجئے۔ آپ کی ماں کہتی ہے کرو، بہن کہتی ہے کرو، نہ کرو، برابر ہے۔ کسی کا نام آپ کے نام سے جڑتا ہے، کوئی آپ کو کسی دوسرے نام سے جڑتا ہے، جائیے کر لیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حق ہماری زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اللہم آرنا الحق کا حق وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ورنہ قبر کے 3 سوالوں میں ایک چوتھا سوال ضرور ہوتا، من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا، کے آگے چوتھا ایک سوال ضرور ہوتا کہ ماں فرقہ کا، تمہارا فرقہ کیا تھا، یا گروہ کیا تھا، یا تم کس نام سے جڑے تھے، تمہارا نام کیا تھا، یہ ضرور ہوتا۔ ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو اس شخص نے ایسی ایسی باتیں کر کے اپنے لیے کتنی خرابی دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے، کیا اس کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اس کے لیے اچھا ہے؟ یہ اس کو پتا ہے کہ یہ بات اس کو فائدہ دے گی؟ اس میں تھوڑے سے مشکل لفظوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ آیا آتا قلیلاً، دیا مگر تھوڑا سا، کچھ وقت کے لیے دیا پھر لے لیا۔ 2 طرح سے دینا ہوتا ہے تھوڑا۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار دینا، یعنی وقت دیکھا پھر دے دیا۔ اور دوسرا یہ کہ دے تو صحیح بندہ، لیکن مقدار میں بہت تھوڑا دے۔ اور لفظ اقدا کو دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ قرآن پاک میں کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ان چیزوں میں۔ اقدا کا لفظ جو یہ قدیت ان سے ہے، قدیہ شخص زمین کو کہتے ہیں، اقدا کیا ہے؟ اس نے زمین کھود دی، سخت زمین نکل آئی تو روک لیا۔ زمین کھودتے وقت سخت چٹان کا آ جانا اور کھودنا روک دینا، اس کو اقدا کہتے ہیں۔ پتھریلی زمین ہوتی ہے نا، عرب لوگ کہا کرتے تھے خفرا فقدا، اس نے زمین کھودی اور نیچے سے چٹان نکل آئی تو چھوڑ دیا۔ اس پیارتن ناکام طلب کر اور تھوڑا دینے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر کچھ مزید وضاحت کیا آتی ہے ڈکشنری میں، بخل کرنا، کسی کی بھلائی کا کم ہونا، کسی کی عطا کا قلیل ہونا۔ تو مطلب کیا کہ اس نے دینے میں بخل کیا۔ اس میں ایک ہمیں یہ بھی چیز ملتی ہے، یہ کردار صرف ولید نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کا کردار ہے جو نیکی کی طرف آئے اور جب حالات مشکل ہونے لگے تو پلٹ جائے، اللہ کے راستے میں دے، اور جب اس پہ ذاتی زندگی کا کوئی ذرا سا بوجھ آنے لگے تو دیتا دیتا رک جائے۔ کائندہ علم الغیب، کیا اسے معلوم ہے کہ اس دے دے کے رکنے کا گناہ کیا، نیکی کی طرف آتے آتے نیکی چھوڑنے کا گناہ کیا، نیکی کو پھیلاتے پھیلاتے نیکی سے رکنا کتنا بڑا گناہ۔ آج قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہے نا، قرآن پورا ہوگا ساتھ ہی شک کر دے گا، اب اس کے بعد اور ضرورت نہیں ہے، پڑھ بھی لیا، اب کس کو ضرورت ہے حدیث پڑھنے کی، کس کو ضرورت ہے علوم سیکھنے کی، اور کس کو ضرورت ہے تربیت کرانے کی، اب بیٹھو اور بچے پالو۔ نہیں، کتابیں پڑھنے کے بعد تھیری بھی ہوتی ہے نا، تھیری کے بعد پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دین پر ہمیشہ امتحان آتا ہے۔ کوئی چیز جاتا ہے نا تو پیچھے اگر اس کے شیر ہے، آگے اس کے پہاڑ ہے، اس کا بچاؤ کیا، پہاڑ پر چڑھے گا، نہیں چڑھے گا نا تو دوبارہ کھڈے میں گرے گا یا شیر کھا لے گا۔ ہم سب اب راستے پہ نکل چکے ہیں، اب ہم پلٹ نہیں سکتے، بیچ راستے میں اب نہیں رک سکتے نا، گاڑی چڑھا دی، اب پیچھے نہیں جانا، آگے ہی جانا ہے۔ بس جب چڑھائیاں آتی ہیں تو بندہ کہ نہیں وہ اسٹاپ میں آگے نہیں جاتا، تو اب گاڑی بند کریں گے نا دھڑم سے نیچے گریں گے۔ یہ عقدہ کی کیفیت بڑی بری ہے۔ پھر اس کو اگر ہم مالی معاملات میں بھی دیکھیں تو بعض دفعہ انسان جب کوئی جوش کی بات سنتا ہے تو بہت جوش میں آ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر بعد میں جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو اپنے دیے پہ افسوس ہوتا ہے، اسی کو پلٹنے کی سوچ رہا ہوتا ہے، یا پھر نیتیں کی ہوتی ہیں لیکن نیتیں ٹھنڈی پڑتی ہیں، تو یہ بھی اقدام میں آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحف موسیٰ و ابراہیم کی بات کیوں کی، کہ وہاں بھی یہی باتیں تھیں، یہ شروع سے فیکٹس چلتے آئے اور ان کے پاس سے چیزیں موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ اور ابراہیم کو صحیفے ملے، یہ کون سے تھے؟ موسیٰ کے تو صحیفوں کا نام تورات تھا، ابراہیم کے صحیفے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، نہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ان کا تذکرہ۔ یہاں اور سورۃ العلیٰ کے آخر میں دو جگہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی چیز تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، میں اس کو جب بھی پڑھتی ہوں واللہ ہی میں سچ کہوں گی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشک والا حسد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، لیکن یہ جملہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی، میرا ابراہیم بے وفا نہیں تھا۔ دیکھیے وفا کون کرتا ہے، جو بات کہے اس کو آخری دم تک نبھائے، کمٹمنٹ کر کے توڑی نہیں، بیچ رستے میں چھوڑا نہیں، بس تھک گیا کہہ کے چھوڑا نہیں، میری ذاتی زندگی کی مشکلات آ گئیں ضرورت نہیں۔ ابراہیم کی وفاؤں کی کہانیاں سننی ہیں تو آگ کے آلاؤ پہ خود کو کھڑا کر کے دیکھے، ابراہیم تو وہاں بھی نہ رکے، اللہ کے نام پہ گر پڑے کوئی بات نہیں، جب کہہ دیا جب چل پڑے تو بیچ میں اب رکنا کہاں، یہ تو اللہ کے بات ہے، یہ تو اللہ آنر دیتا ہے۔ اور اگر ابراہیم کی وفاؤں کی کہانیاں سننی ہیں تو اپنے سگے بیٹوں کی گردنوں پہ چھریاں چلتی دیکھ کر سوچیں، اتنی اتنی باتوں پہ دین سے ہٹ جاتے ہیں، اتنے اتنے مسئلے، اتنی اتنی چھوٹی مجبوریوں پہ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو آنسو نہیں دیکھ سکتے بچوں کی آنکھوں میں، ہم ان کے ناک نہیں بہتے دیکھ سکتے، ہم نے کہاں وفائیں کرنی، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ دین سے رک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ناموں کے مسئلوں پہ جھگڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفا کرنے والے اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میرا میرا قرآن پڑھنے کے بعد بندے کا مزاج بالکل ٹھکانے آ جاتا ہے۔ وہی لوگ مسلکوں اور قبیلوں اور کنبوں پہ لڑتے لڑاتے ہیں جو واقعی حقیقت میں کسی دوسرے کلام کو ہی سمجھے ہوتے ہیں، قرآن سے نہیں جڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اس آیت سے تین بہت بنیادی اصول نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ کچھ انشورنس ہوتی ہے نا جو پوری فرم کی ہوتی ہے، اور کچھ انشورنس ایسی ہوتی ہے جو آپ کی اپنی ہوتی ہے، تو ہر بندہ اپنی انشورنس کا خود ذمہ دار ہے، کمپنی کوئی پے نہیں کرے گی آپ کو، یہ آپ نے خود اپنی ذمہ داری لینی ہے۔ دوسری بات، ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی، الا یہ کہ اس دوسرے کا کچھ اپنا بھی حصہ ہو اس فعل میں، غلط کام کیا تو دوسرے کو بھی ڈال دیا۔ تیسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور نہ اسی طرح سے کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. یہ اس قسم کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا. روایت میں یہ بات بھی آتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قانون رائج تھا کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا تو قاتل کی سزا اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کے غلام کو دی جاتی تھی. ان میں سے کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن امام بغوی، یہ کربی مشہور ہے، اس کا تھوڑا سا کوٹیشن آپ کو سنا رہی ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا دیا کہ اللہ تزر وازرہ تم وزر اخرا، کہ کسی کا گناہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کروائی اور اس ظالمانہ قانون کا قلع کما ہوا. اب یہ چیز ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قبیلوں میں پھر آ گئی تھی. جیسے شمع سے دور ہوتے ہیں نا تو اندھیرا پھر پھڑتا جاتا ہے، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت پھر یہی ہو گیا کہ کسی غریب قبیلے کا غلام یا عورت طاقتور قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتی تو طاقتور قبیلہ بطور قصاص اس قاتل غلام یا عورت کو قتل کر کے مطمئن نہ ہوتا، بلکہ عورت کی بجائے ان کے کسی مرد اور غلام کی بجائے ان کے آزاد مرد کو قتل کیا جاتا. اس پر آیت نازل ہوئی، ہم پڑھ چکے ہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد، تو جہالت کے اس قانون کا معاملہ درست ہو گیا. اب یہ تو آپ کو میں نے آیت کے ناطے سے بتایا نا، کچھ چیزیں بھی شاید سے جو ہم سب کے لیے عمل کی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے لیے خود گواہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی برے طریقے کو رواج دیا، بعد میں جتنے لوگ اس برے کام کو کریں گے اس کا وبال ان پر پڑے گا، اور جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا اس کو اس اچھے طریقے کا فائدہ ہوگا. دیکھیے، ایک صدقہ جاریہ نیکیوں کا ہوتا ہے اور ایک صدقہ جاریہ برائیوں کا ہوتا ہے. کوئی چیز خریدیں، سوچیں یہ میرے بچے میرے بعد استعمال کریں گے تو یہ میرا اچھا صدقہ جاریہ ہوگا کہ برا ہوگا. آپ اپنے ماں باپ کی محبت میں روتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، گھر کے اوپر شادی کی چیزوں میں نظروں میں نظر ڈالیے، اگر ناسمجھی میں معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کوئی ایسی چیز آپ کو لے دے جو آج گناہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس کو توڑ دیجیے، اس کو پھینک دیجیے یا اس کا صحیح استعمال کر لیجیے، ورنہ ان کے اوپر اس کا برا معاملہ ہوگا. اب اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم اور مزید کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہوئے قانون وراثت سے ترکے میں آنے والے افراد کے ترکہ پانے کو لاتے ہیں کہ دیکھو جی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ کوئی مرتا ہے تو اس کو تو اس کے بعد سے جائیداد مل جاتی ہے. تو اس سے بات کیا ہے کہ جس طرح ماں باپ دنیا میں بچوں کو فائدہ دیتے ہیں نا، مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں، سمپل سی بات ہے. وراثت کا معاملہ کوئی اس سے تھوڑی ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا یا کسی کو اس کے بعد نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے مال کے معاملات کو ثواب اور گناہ کے معاملات سے مختلف رکھا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے اب ایک مسئلہ جو بڑا معروف ہے اس آیت کے ناطے سے اور اس کی تفسیر میں، میں نے پچھلی ایک دفعہ جب کرایا تھا تو کافی اس کو ڈیٹیل سے کیا تھا، اس کی ایک سی ڈی بھی ہے اگر آپ سنیں مجھے، جس میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا ثواب جاریہ اور گناہ جاریہ ہو سکتا ہے. احادیث سے جو میں باتیں پتہ چلتی ہیں، آپ عشاء علیہ ثواب سی ڈی سن لیں. الحمدللہ مجھے یاد آ گیا، عشاء علیہ ثواب سی ڈی میں بھی میں نے اس کے کچھ کوٹیشنز دیے تھے ان آیات کے، کہ پہلی بات ہے کہ صدقہ جاریہ نیکیوں میں تو ہو سکتا ہے، یعنی مین ثواب جاریہ جس کو آپ کہتے ہیں، گناہوں میں نہیں ہو سکتا. کوئی سوچ سے فلم دیکھے کہ اس کا گناہ جو ہے فلاں میری ساس کو ہو جائے جو مر گئی ہے، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ ان کے عشاء علیہ ثواب کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی وراثت کی ٹھیک بانٹ کی جائے، ان کا کفن دفن صحیح طریقے سے ہو، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر اس کی بخشش کی دعا کی جائے، پھر اس کے بعد مرنے والے کا اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے، اگر فرض حج ان پہ ذمہ تھا اور انہوں نے نہیں کیا تو حج بدل کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، کوئی نظر مانی ہے پوری کی جائے، فرض چھٹے ہوئے روزے ان کے ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی طرف سے نیکی کا کوئی کام، کنویں کا کھدانا، کوئی علمی ترویج، نشر و اشاعت میں یا کہیں بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. مرنے والے کو بہترین چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہ دعا کی ہے. مرنے والا یوں تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالے, جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو اس کو چین مل جاتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی تلاوت, قرآن, ثواب, وہ وقت ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله, جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, مگر تین چیزیں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں, ولدن صالح ہوں یدعو لہ بعدہ, نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے کام کرتی ہے. کیوں؟ اس نے اولاد کی تربیت کی, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے اس میں. دوسری چیز علم ینتفع بعدہ, علم جس سے اس کے بعد نفع لیا جائے. اور تیسری چیز جو اس کے لیے, جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے, یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اتنا کچھ یہ موجود ہے. اب یہ سارا کچھ کر کرا کے صرف اس میں ایک آخری بات رہ جاتی ہے جس کو آج ہمارے معاشرے میں تو کثرت سے کیا جاتا ہے, وہ کیا کہ جب مرنے والے کو یہ سب کچھ مل رہا ہے کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہم سفارش پرے کر کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ملتا کہ نہیں ملتا. آپ موضوع سمجھ لیجیے, آپ کو بات بالکل سمجھ آ جائے گی. قربانی آپ اس کی طرف سے کرتے ہیں اجر ملتا ہے, آپ صدقہ کرتے ہیں ملتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں ہم اس کی طرف سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا. ہمارے معاشرے میں تو یہ اتنا عام معاملہ ہے, اتنا مسئلہ ہے, اتنی بڑی بات ہے. تو میں آپ کو چند احادیث سناتی ہوں جس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی شرح صدر ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کرے, نہ کوئی کسی کو روکے نہ کوئی کرے, جو آپ کو دلیل کی بنیاد پہ سمجھ آ گیا کر رہے ہیں, اور جو دوسرے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے, کیونکہ آپ کے کہنے سے لوگ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی یہ ایک سوال ہے. فقہ حنفی کا ایک بہت معروف مسلک ہے کیا کہ انسان اپنا ہر عمل, نیک عمل دوسرے کو ہبا کر سکتا ہے, چاہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے, ذکر ہے, صدقہ وغیرہ, اس طرح کی بات ہے. اور وہ دلیل کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی کسی کام کرتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ آج کی میری اجرت میری بجائے فلاں شخص کو دے دو, تو اسی طرح وہ نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیا جائے, اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. اب یہ بات کس حد تک, اس کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. لمبی چوڑی روایتیں ہیں لیکن صحیح بخاری مسلم ہی کا نام کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے لے کر, ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے کیا. صحیح مسلم, بخاری اور ابو داؤد, مسند احمد, نسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ سے, اللہ کے نبی سے عرض کیا گیا, ایک شخص نے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا, میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی, تو کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کرو. پھر ایک اور روایت مسند احمد کی ہے, اس کے حوالے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, صرف حدیث کافی ہے. آسٹن وائل نے زمانۂ جاہلیت میں 100 ذبح کرنے کی نظر مانی, ان کے چچا ہشام نے اپنے حصے کے 50 ذبح کر دیے. حضرت عمر بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کیا کروں؟ فرمایا اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو تم ان کی طرف سے روزہ رکھو یا صدقہ کرو, یہ ان کے لیے نافع ہوگا. ایک اور روایت مسند احمد ابو داؤد کی, سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اسی طرح کی کچھ اور روایات کچھ اور کتابوں میں بھی ہیں جس سے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت ملی اور میت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, یہ بتایا گیا. دار قطنی کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا تھا, ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں؟ فرمایا یہ بھی ان کی خدمت ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جب تو نماز پڑھے تو ان کے لیے دعا کر, اور ان کے جو روزے ہیں تو وہ ان کے روزے رکھ. اسی طرح سے کچھ اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش ہوتی ہیں. اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو جمع کریں, جتنی حدیثیں جو مجھے سمجھ آئی, چند روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کی بیس پہ لوگ دوسری ایسی چیزوں کو کہ جو اپنی مرضی سے کوئی چیز کرتے ہیں, لیکن جو صحیح چیزیں ملی, صدقہ کرنا, ان کے فرض روزے, ان کے فرض حج, نمازوں کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ اپنی زندگی میں بھی جو بندہ نمازیں چھوڑتا ہے اس کی قضا نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان آئندہ توبہ کر کے پوری نمازیں پوری کر دے, یہ ایک الگ موضوع ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں کئی دفعہ. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہنا کہ میں قرآن پڑھ کے دوسرے کو دیتا ہوں, اس کا کوئی عقلی کوئی نقلی روایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے عمل سے نہیں ملتی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, قرآن پاک کا ایک طویل حصہ نازل ہو چکا تھا, مکی صورتیں نازل ہو چکی تھی، 10 نبی میں ان کا انتقال ہوا تھا، آپ نے کوئی ایک بندہ نہیں بٹھایا کہ بیٹھ کے حدیثہ کلیپ کچھ پڑھو، خود بیٹھ کے نہیں پڑھے. پھر آپ دیکھیے آپ کے چچا حمزہ کا انتقال ہوا، غزوہ احد میں 70 شہدا مرے. آپ امیجن کریں خدا ناستہ آج مسلمانوں میں 70 بڑے بڑے دین والے فوت ہو جائیں یا کوئی مسلمان مرے تو میرا لے سارے شہر سے لوگ جمع ہو کے ان کے لیے 100 قرآن پڑھ دیں. کوئی ایک روایت آپ نے کسی تفسیر میں پڑھی، سیرت میں پڑھی، ہمیں نہیں ملتی. کیا کیوں کر سکتے ہیں ہم؟ اصل مسئلہ یہ ہم جس بات کی بات کریں نا، دلائل کے آگے قیاس نہ کریں. جتنے لوگ یہ قرآن خانی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قیاس ہے، اس پہ قیاس کر لیتے ہیں کہ صدقہ دے سکتے ہیں تو کام بھی دے سکتے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ اگر زندگی بھر کوئی کوشش کر رہا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ کے پڑھنے پڑھانے میں مددگار ہیں، آج آپ کے شوہر آپ کے پڑھنے پڑھانے میں مددگار ہیں، آپ کی ساسیں آپ کی پڑھنے میں مدد کر رہی ہیں، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جب جہاں ان کی زندگی میں یا ان کے بعد نیکی کریں گے ان کو اس کا خوب فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجیے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صرف بدن سے کی جاتی ہے جسمانی عبادت، جیسے نماز ہے. دوسری خالص مالی عبادت ہے جیسے زکات دینا. تیسری عبادت ہوتی ہے مالی اور بدنی، مال بھی لگا سکتے ہیں بدن بھی، اس میں حج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیں. جو پہلی عبادت ہے نا اس میں نیابت نہیں ہو سکتی. یعنی پہلی کیا ہے، مثلا آپ کہیں کہ میری جگہ تم نماز پڑھ لو، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ظہر چھوڑ دوں اور میں اپنے شوہر سے کہوں پلیز آج آپ پڑھ دیں، میں تھک گئی ہوں. پہلی قسم جس میں بدن لگتا ہے اس میں نیابت نہیں ہے. دوسری قسم جس میں انسان کا پیسہ لگتا ہے، یعنی جیسے مالی ہے، اس میں نیابت ہوتی ہے. مثلا میرے اوپر میرے زیور کی زکات فرض ہے، میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں، بالکل کرتے ہیں، اس میں نیابت ہو گئی. تیسری قسم جس میں مال اور بدن دونوں لگتے ہیں، اس میں نیابت صرف اس وقت ہو سکتی ہے، یہ لکھ لیں جملہ، صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ بندہ خود نہ کر سکے عارضی طور پہ. مثلا حج بدل، آپ حج میں مال بھی لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ بیمار ہیں، کوئی جا کے کر دے گا. جب کسی جگہ کوئی کسی کی نیابت کرتا ہے تو وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ خود کر نہیں سکتا. باپ نہیں کر سکا، بیٹا اس کی جگہ حج کر دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. وصیت سے بھی ہو سکتا ہے، حج بدل سے بھی ہو سکتا ہے. ایک عورت تھی قبیلہ خشم کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں ملا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی حج کی فریضیت تب ہوئی جب میرا باپ بوڑھا ہو گیا، اونٹ کی پیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا فخذ جی انہو، تو اس کی طرف سے حج کر لے. یہ بخاری اور مسلم کی اور 2-3 اور روایتیں اس کی روایت ہے. اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے ایک مرد کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں یہی سوال پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے. کہا ہاں. تو فرمایا ایت لو کان علی ابی کا دین، کیا اگر تیرے باپ کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو تو اس کو ادا کرتا؟ تو ادا ہو جاتا. کہا جی. تو فرمایا فحجج انہو، بس اسی کی طرف سے تو بھی اب حج کر لے. ایک شخص نے کہا میری ماں نے حج کی نیت کی تھی، پھر اس سے پہلے مر گئی کہ حج کرتی، کہا کہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی؟ ہاں. تو جو فدین اللہ حق کو یقدا، پھر اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کو پورا کیا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک مرد نے اپنی بہن کے بارے میں بھی یہ سوال پوچھا تو آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا. تو بات امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہے. باقی اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کرے. وَأَنَّسَاءَهُ سَوْفَ يُرَى، کوششیں دیکھی جائیں گی. بعض دفعہ بڑی کوشش، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے سلیم کے کاموں میں، اور بعض دفعہ چھوٹی سی کوشش، نتیجہ بہت بڑا. انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ نتیجوں کو نہیں دیکھے گا، کوششوں کو دیکھے گا. آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے، ہم سب کو پتہ چل رہا ہے آپ آئے ہوئے، لیکن اللہ کو آپ کی کوششیں پتہ چلیں گی. کون کتنی چکیوں میں سے پس کے نکلا، کتنے پاپڑ بیل کے نکلا، اور کون کتنے آرام سے نکلا، کس طرح سے نکلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز رکھ دی، کھول کے رکھ دی. ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سمجھتے، نہ پڑھیں نہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے.
أعوذ من الشيطان الرجيم. جی السلام علیکم، آواز ٹھیک ہے آپ سب کے لیے؟ جی الحمد للہ رب العالمین. اب آپ لوگ سب شیئر کریں کہ سبحان اللہ ہم نے سورۃ النجم اسٹارٹ کری اور سورۃ النجم ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، کیا بات سیکھی آپ نے آج کے لیسن سے، سب دکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ یہ لاسٹ سورہ کے اندر کتنی زبردست آیات آتی ہیں کہ کوئی ایک ایک آیت اتنا زبردست میسج یہ ہوتی ہے، آل کمپلیٹ اینڈ ایزی. کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ ٹچ کرتی ہے یہ بتائیں؟ اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے یکسو رہنا ہے، بالکل صحیح انشاءاللہ. ہم نے جی الشیطان الرجیم، ابھی آواز ٹھیک ہے؟ اب اگر دوبارہ پھر میری وائس بریک ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی بریک اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے 20 منٹس کی. بہرحال تو دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ پوری امانت کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. اور ابھی دیکھیں کہ یہ آیت کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جائے گا کہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی ہر وہ چیز ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں. سو یہ کتنی زیادہ ایک طرح سے ہمارے دل کو لگتی ہے نا کہ آج ہم اپنی ڈیزائرز کو کے پیچھے جاتے بھی ہیں، اور ارد گرد شیطان نے یہی اٹریکشن بھی رکھی ہے کہ بس جو دل چاہتا ہے تو ہم وہ کریں، اور دین میں بھی اور دنیا دونوں میں. تو سب سے زیادہ مجھے اس چیز نے ٹچ کیا کہ ہمیں اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمیں آتی چاہے وہ احکامات کی صورت میں آتی ہے یا چاہے وہ دنیا کی کسی بھی حالات کی صورت میں آتی ہے، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اللہ سے دعا کرنی کہ وہ ہمارے لیے آسانی کریں. بالکل نفس، خواہش نفس کو نہیں پوجنا، بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل صحیح الحمدللہ. جی اور سب سے بڑی بات یہ کہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سسٹر عائشہ جیسے کہہ رہی تھی ابھی عمل کی باتیں سبھی لکھ لیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جو سورہ نجم سے آپ نے کیا عبرت لی ہے، کیا کیا پوائنٹس لیے ہیں، سب نے سبھی لکھے سسٹرز. الحمدللہ وائس اوکے گڈ سسٹرز. ہماری اولڈ کلاس میں، پہلی کلاس میں ہم کیا کرتے تھے کہ عمل کی بات لکھتے تھے اور ہمارے لیے یہ بلاگ کے اوپر چلا جاتا تھا اور صدقہ جاریہ ہے، اور ابھی بھی ہمارا بلاگ موجود ہے 2000 10 کا کہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے لیے کیا لیسن مل رہا ہے ہم کو. یہ آخری ریپڈ لی جا رہی ہیں اور اتنی اہم ہے. ہم اس کا چھوٹے سے ریکیپ میں اوبیسلی ہم ان کا نہیں کر رہے. سو آپ سب لکھیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بلاگ پہ ڈالیں گے سب کے لیے, سب کا جاریہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بریک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ریڈی ہیں؟ 20 منٹس کا بریک ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.